Aló. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. سورہ توبہ جاری ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ براءت ہے، اور بھی سورہ توبہ کے اسماء آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. سورت کے اندر اعلان جہاد ہے، اور اسی طریقے سے نقض عہود کا اعلان ہے. مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے، ان تمام کے تمام معاہدوں کے توڑنے کا اس صورت کے اندر اعلان ہے. جب یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ادائیگی حج کے لیے جب بھیجا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہاں اعلان براءت کرے، یعنی تمام کے تمام لوگ جن کے ساتھ معاہدے تھے وہاں یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد وہ سارے کے سارے معاہدے ختم ہیں. اس اعلان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، اس لیے کہ عربوں کا ہاں یہ دستور تھا کہ نقض عہد کا اعلان خاندان کا آدمی کرتا تھا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا. سورت کے اندر چار قسم کے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور ان کا تذکرہ ہے سورت کے اندر، اور مومنین کا تذکرہ بھی ہے سورت کے اندر. سب سے پہلا فرقہ مشرکین ہے، اور مشرکین کے چار اقسام بیان کیے گئے ہیں اور ان کا حکم بیان کیا گیا. ایک وہ مشرق ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن تاریخ معاہدے کے اختتام کے لیے مقرر نہیں تھی، یعنی معاہدہ وقت غیر معین کے لیے تھا. ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کہے کہ 4 مہینے تک کچھ نہیں کہا جائے گا، 4 مہینے کے بعد پھر دو باتیں آپ کے سامنے ہیں. دوسری جماعت مشرکین کے اندر ان لوگوں کی تھی کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ ڈالا، اس کے خلاف ورزی کی. جیسے مکے والے، ان کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن صلح حدیبیہ کے وقت بنو بکر مکے والوں کی دوستی میں داخل ہو گئے تھے، اور بنو خدا مسلمانوں کی دوستی میں داخل ہو گئے تھے. تو معاہدہ جب دو طاقتوں کے درمیان، مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا، تو اس وقت وہی معاہدہ دوستوں کے لیے بھی تھا. تو بنو بکر نے اچانک جب بنی خدا کے اوپر حملہ کیا تو مکے والوں نے ساتھ دیا, اور اس طریقے سے انہوں نے نقض عہد کیا, وعدہ توڑا. تو ان کے لیے اور اسی طریقے سے وہ لوگ کے جو محارب تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا, ان دو جماعتوں کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان کے اوپر ابھی حملے کیے جائیں گے, لیکن چونکہ اس وقت اشہر حرام ہے, کیونکہ یہ اعلان ہوا تھا 10 ذی الحجہ کو, تو ذی الحجہ کا مہینہ بھی اشہر حرام میں ہے, اور اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ اشہر حرام میں ہے, لہذا دو مہینے یا ایک مہینہ 20 دن ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, اور ایک مہینہ 20 دن یعنی محرم کا مہینہ جب گزر جائے تو اس کے بعد پھر جہاں یہ ملے ان کو قتل کرے, اگر یہ اسلام قبول نہ کرے تو جہاں یہ ملے ان کو قتل کرے, اور ہر گات اور تاک میں جو ہے نا ان کے لیے بیٹھا جائے اور اس طریقے سے ان کو مارا جائے. تیسری جماعت وہ تھی, بلکہ دو جماعتیں یہ ہو گئی, تو چوتھی جماعت مشرکین کی وہ تھی کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کی تاریخ مقرر تھی اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. تو جیسے کہ زمرہ اور اسی طریقے سے مدلج کے لوگ تھے, تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تا وقت اختتام معاہدہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے معاہدے کے پاسداری کی ہے تو آپ بھی پاسداری کریں, اور معاہدے کے وقت کے اختتام تک کچھ نہ کہا جائے, اس کے بعد پھر دو باتیں ان کے سامنے ہوگی, یا جنگ اور یا اسلام. یہ چار فرقے مشرکین کی ہے جن کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر, اور اسی طریقے سے ان کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اہل کتاب کا تذکرہ ہے, اس اہل کتاب کے اندر یہود بھی ہے, اہل کتاب کے اندر نصارہ بھی ہے, اور ان کے ساتھ بھی اعلان جنگ, ان کے لیے بھی اعلان جنگ ہے, اور ان کے ساتھ بھی جہاد بالسیف کا حکم دیا گیا ہے, اور ان کے 6 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے, اور 6 اوصاف کے اندر جو مین وصف ہے کہ یہ لوگ بھی مشابہت رکھتے ہیں کس کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, لہذا ان کے خلاف بھی جہاد بھی سیف کیا جائے اور ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے. چوتھی جماعت منافقین کی تھی, تو منافقین کا تذکرہ بھی سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے, اور ان کے خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے. کچھ خصلتیں تو صراحتن بیان کی گئی ہے, آپ کے سامنے آئے گی, اور کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے طرف اشارات ہیں, تو حضرات مفسرین نے جن خصلتوں کے طرف اشارات ہیں تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کے تعداد 60 سے زائد بیان کی ہے, اور کچھ خصلتیں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام خصلتیں منافقین کی آ جائے گی. ان کے ساتھ بھی جہاد کا حکم ہے لیکن بالسیف نہیں, باللسان. اور پھر مسلمانوں کے جماعتوں کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو مجاہدین تھے اور وہ تبوک کی طرف نکلے تھے, اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جو پیچھے رہ گئی تھی. پیچھے رہنے والوں کی پھر دو جماعتیں تھیں, ایک جماعت تو وہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور فوراً وہ توبہ کی طرف چلے گئے, اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو نہیں کھول سکتے جب تک اللہ کا حکم ان کے بارے میں نہ آئے. پھر جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اور آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو کھولا جائے, لبابا وغیرہ. اور دوسری جماعت وہ تھی کہ جو انہوں نے اپنے غلطی کا اقرار کر لیا, اور یہ مخلصین لوگ تھے, یہ دونوں جماعتیں جو تھیں یہ مخلصین کی تھی. تو دوسری جماعت وہ تھی کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ نہیں بندوایا لیکن اپنی غلطی کا اقرار کیا, اور ان کا معاملہ جو ہے نا وہ چلا گیا تعطل کے اندر. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں نہیں آئے گا تو اس وقت تک تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کرے, کوئی بھی ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے. تو وہ تقریباً 50-52 دن کے بعد ان کے بارے میں وحی آئی، اور ان کے ساتھ مسلمان بات چیت نہیں کرتے تھے، اور اونچی آواز سے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے، اور ان کا تذکرہ ہے کہ وساطوں کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی تھی۔ پھر آخر کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اسلام کے یعنی مسلمانوں کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، السابقون الاولون من المہاجرین، اور اسی طریقے سے وہ انصار کہ جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے وہ سہارا بنے تھے، اور انہوں نے اپنے جان مال سے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی، اور بے مثال ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں چونکہ منافقین اعتراض کرتے تھے، اور اس طریقے سے یہ یہود بھی اور منافقین یہ اعتراض کرتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کے اوپر، جب آپ صدقات تقسیم کرتے ہیں تو اس پر ان کا اعتراض تھا۔ اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا، پرسوں کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جب صدقات ان کو دیے جاتے تھے تو پھر یہ خوش ہوتے تھے، اور جب ان کو نہیں دیے جاتے تھے تو پھر اعتراضات کرنے لگ جاتے تھے اور ناراض ہو جاتے تھے۔ تو آج کے سبق کا ابتدا اسی سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات واجبہ کے جو مستحق ہے ان کے فرض عطا کی ہے، اور حضرت کو پابند بنائے ہے کہ آپ نے صدقات واجبہ ان لوگوں پر خرچ کرنے ہیں۔ تو پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے اوپر خرچ کرے، اور نہ یعنی نہ اپنے مرضی سے پیغمبر ان کے علاوہ کسی اور پر خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی کی خواہش پر ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اور فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نہ تھما دی تھی اور پکڑا دی تھی، تو پیغمبر پابند ہے اس فرض کے اندر جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے اوپر صدقات واجبہ کو خرچ کرنا۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات واجبہ کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جو بالکل مفلس ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور مسکین کہتے ہیں اس کو کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے ضرورت سے کم ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو فقراء کے اوپر خرچ کیا جائے گا، مساکین کے اوپر خرچ کیا جائے گا، والعاملین علیہا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا کہ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جو جماعت مقرر کی جاتی ہے تو ان پر بھی خرچ کیا جائے گا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طریقے سے لوگوں کے دلجوئی کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے یہ حکم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب یہ حکم نہیں رہا، کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا کہ ان لوگوں یہ لوگ جو ہے نا یہ راغب ہے دین اسلام کی طرف، اگر آپ ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کریں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب چونکہ وحی نہیں آتی ہے اور اس طریقے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو اب یہ حکم نہیں ہے، یہ حضرت کے ساتھ خاص تھا۔ وفر رقاب، اور اس طریقے سے گردنیں چڑانے کے لیے، یعنی جو قیدی ہے ان کو چڑانے کے لیے، اور اسی طریقے سے غلام مکاتب ہے تو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، والغارمینا، اور اسی طریقے سے وہ مدیون جو کسی حادثے کی وجہ سے مدیون ہو جاتا ہے اور اس پر جو ہے نا قرض کا بوجھ آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے ان کو اس بوجھ سے نکالنا اور قرض کی ادائیگی میں مدد کرنے میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ہے مجاہدین ہے اور وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں, ان کے پاس سواری نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ان کے پاس زادرہ نہیں ہے, یا یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں ہے, تو یہ جو سامان ہے یہ خرید کر ان کو دیا جا سکتا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے اندر تملیک شرط ہے, ان کو مالک بنانا ہوگا. وہ ابن السبیل, اور اس طریقے سے مسافر, جیسے کہ آپ بھی مسافر ہیں تو اس طریقے سے مسافروں کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. مسافر سے مراد وہ مسافر ہے کہ دوران سفر وہ مالک نصاب نہ ہو, یعنی دوران سفر میں اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہو, اگرچہ گھر کے اندر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے, لیکن سفر کے دوران اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے, تو ان پر بھی صدقات واجبہ خرچ کیے جا سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ, یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن, ان منافقین کے جو اقسام تھے ان کا تذکرہ جاری تھا, تو ایک قسم ان میں سے وہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے تھے ہوا اذن, آپ کیا ہے کان ہے, کان مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی بات سنتے ہیں, اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں, تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کان کہتے تھے کہ آپ کان ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی بات سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے ہم نہیں جائیں گے تبوک, اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو ہم اپنا عذر پیش کریں گے, جھوٹی قسمیں بھی ساتھ کھائیں گے, آپ ویسے وزن ہے ہر کسی کے بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو قبول کرتے ہیں, تو آپ ہماری بات کو بھی سنیں گے, اور بھائی باتیں نہیں کرو, تینوں جدا بیٹھو, اٹھو یہاں سے, جدا جدا بیٹھو, جدا جدا بیٹھو, ایک ساتھ نہیں بیٹھو. یہ جو پیچھے دو بیٹے ہیں یہ بھی جدا بیٹھے, یہ جو باتیں کرنے والے تھے نا آپ بھی جدا اس بیچ میں آ جائیں. شیطان تو تمہارا پکا دشمن ہے, وہ مسلسل جو ہے نا وہ آپ کے تعاقب میں رہتے ہیں, اور آپ ایسے لوگ ہو کہ فوراً جو ہے نا اس کو جگہ دے دیتے ہو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اچھا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تشریف لائیں گے تو پھر ہم اپنا عذر معذرت آپ کے سامنے پیش کریں گے, آپ ہمارا عذر معذرت قبول فرما لیں گے, بس بات ختم ہو جائے گی. قل اذن خیر لکم, یعنی آپ اذن ہے لیکن آپ کے لیے کیا ہے بہتری ہے اسی میں, یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی حرکت کا حضرت کو پتہ نہیں, سب کچھ معلوم ہے, لیکن یہ ہے کہ اخلاق مالک, اخلاق عالیہ فاضلہ کے مالک ہے, اس لیے وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, اور یقین کرتے ہیں اللہ کے اوپر اور اس طریقے سے یقین کرتے ہیں مومنین کے اوپر, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. ورحمت للذین آمنوا, اور آپ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, منکم تم میں سے. والذین یؤذون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم عذاب علیم, اور جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کو ساتھ بیان کر دیا. یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ, یہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ جھوٹی قسموں سے آپ کو راضی کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے, ان کانوا مومنین, اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان کو اللہ کے رسول کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے, اور جب اعلان ہو تو اس وقت نکلنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ فی الحال جو ہے نا ہم نہ جائے اور بعد میں عذر معذرت کر لیں گے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. الم یعلموا انہ من یجادد اللہ ورسولہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, کیا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کے لیے یہ جہنم کے آگ ہے، خالدن فیہا، اور پھر جو ہے نا یہ اس جہنم کے آگ میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یعنی ڈرا کرتے ہیں منافقین کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو. تنبئہم بما فی قلوبہم، اور اسی سورت کے اندر آگاہ کیا جائے ایمان والوں کو اس بیماری سے جو منافقین کے دلوں میں ہے، نفاق. تو یہ اندیشہ بھی ان کو ہمیشہ جو ہے نا لگا رہتا تھا. قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تو یہ امر تحدیدی ہے، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو. اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والے ہیں اس بیماری کو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اور جس کے ظاہر ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے. تو ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نفاق کو اور آپ کی اس بیماری کو ظاہر فرمائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یہ منافقین کہا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے رومیوں کو ہمارے طرح جو ہے نا وہ سمجھ رکھا تھا، سمجھ رکھا ہے، حالانکہ وہ تو ایک مستقل پرانی حکومت ہے اور سپر طاقت ہے، جنگجو لوگ ہے اور اس طریقے سے تربیت یافتہ لوگ ہے. تو ان کے پاس جب یہ جائیں گے جنگ کے لیے تو ہم سب جو ہے نا آپ کو پھر وہاں رسیوں میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے. رومیوں کے اوپر وہ گمان نہ، یعنی یہ گمان نہ کرے کہ وہ کس کی طرح ہے، مکے والوں کی طرح ہے یا یہاں جو مقامی لوگ ہیں عرب ان کی طرح ہے. یعنی اس طریقے سے پروپیگنڈا مسلمانوں میں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے اور اس طریقے سے سپر طاقت کے مقابلے کے لیے یہاں سے نہ نکلے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی باتیں پہنچی، آپ نے بلایا تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم تو بیٹھے تھے آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو سچ مچ سمجھ لیا، آپ تک پہنچایا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی ان لوگوں کی تائید میں جنہوں نے حضرت تک ان کی باتیں پہنچائی تھی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لوگ کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو مشغلہ کر رہے تھے اور اسی طریقے سے جو ہے نا خوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے. قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اللہ کے آیات اور اللہ کا رسول آپ کو مذاق کے لیے مل گیا، کیا آپ ان کے بارے میں مذاق کرتے رہتے ہو مجلسوں کے اندر؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، مت بناؤ، قد كفرتم بعد ایمانکم، یعنی تم نے ظاہراً کفر کر لیا، بعد ایمانکم، ایمان ظاہر کرنے کے بعد، ابھی تک تو تم نے ایمان ظاہر کیا تھا اور کفر کو چھپا کے رکھا تھا، لیکن اس قسم کے باتیں کر کے آپ نے اپنے کفر کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا، تو آپ علانیتاً جو ہے نا کافر ہو گئے. اِنَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً، اگر ہم تم میں سے ایک طائفوں کو کیا کریں گے، معاف کریں گے، تو دوسرے طائفوں کو کیا دیں گے، سزا دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی آپ میں سے جو توبے کی طرف آئیں گے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم اس کو معاف کریں گے، لیکن تم میں سے جو توبہ نہیں کرے گا تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم کیا دیں گے، سزا دیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں. المنافقون والمنافقات، اب منافقین کا نصب العین اور اس طریقے سے ان کے قبائح کا بیان. منافق مرد ہو یا عورتیں ہو، بعضهم من بعض، وہ سب ایک جیسے ہیں، یا امرونا بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے اور بلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلائی کا حکم دو، برائی سے کیا کرے، روکے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کو روک دیتے ہیں کس سے، مال خرچ کرنے سے، یعنی بخیل جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اور یہ انہوں نے ترک کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کو اور اس طریقے سے احکام کو. فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا دیا، یعنی جس طریقے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا تھا تو اللہ نے بھی کیا کر دیا، ان کو بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ انجام دنیاوی ہے کہ تحقیق منافق فاسق ہے، سرکش ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد کر رکھا ہے منافقین مردوں کے ساتھ اور اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ، اللہ پاک نے عہد کر رکھا ہے کس کا، نار جہنم، جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. ہی حسبہم، اور جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے. ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت اور پٹکار ہے. ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی سزا ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم، یعنی کفر اور سزا یابی میں یہ کس کے طرح ہے، یہ منافقین. کالذین، ان لوگوں کی طرح ہے، ان کافروں کی طرح ہے. من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں. کانوا اشد منکم قوتن، کہ جو طاقت میں، قوت میں تم سے کیا تھے، بہت زیادہ سخت تھے. تو اب اسباب تکبر، یعنی پہلا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے آدمی کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جب آدمی کے پاس طاقت ہو. لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، ہم چمن دیگر ہی نہیں، تو یہ پہلا سبب تکبر ہے. وہ اکثر اموالن، اور وہ مال میں بھی تم سے زیادہ تھے، تو مال کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، یہ دوسرا سبب تکبر ہے. وہ اولادن، اور اولاد کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے، تو یہ تیسرا سبب تکبر ہے. طاقت زیادہ ہو آدمی کے اندر، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، تو آدمی کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو تھے تم سے، جو پہلے گزرے ہیں، وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، مال میں بھی تم سے زیادہ تھے، اولاد کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے، تو تمہارا کفر اور تمہارے لیے جو سزا ہے بالکل ان لوگوں کی طرح ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر، ان کو کس طریقے سے تباہ کیا، آسمانی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر نازل کیا اور ان کو جو ہے نا نیست و نابود کر دیا. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے نفع اٹھایا، یعنی دنیاوی نفع اٹھایا، کس سے دنیاوی نفع اٹھایا، بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں جو دنیا کا حصہ لکھا تھا وہ تو ہر حال میں ان کو ملنا تھا، اور وہ ان کو ملا، اور اسی سے جو وہ جو تھے وہ کیا اٹھا رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو اسی طریقے سے تم بھی اپنے دنیاوی حصے سے کیا کرتے رہو، فائدہ اٹھاتے رہو. کما استمتع الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے جو منکرین قومیں گزری ہے انہوں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا. بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم جو ہے نا باطل کے اندر اس طریقے سے گھس گئے ہو جس طریقے سے وہ باطل کے اندر کیا ہو گئے تھے، گھس گئے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے اعمال کیا ہو گئے، اکارت ہو گئے دنیا کے اندر. کیا مطلب، یعنی ان کے دنیا کے اعمال پر ان کے لیے کسی قسم کے بشارت نہیں ہے. تو دنیا کے اندر اعمال کیا ہو گئے، اکارت ہو گئے، اور اس طریقے سے نماز جنازہ سے محرومی، مسلمانوں کے قبرستان سے محرومی، میراث سے محرومی، اور اسلام کے مطابق تجہیز و تکفین سے محرومی، یہ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے ان کے عمل کا اکارت ہونا ہے. والآخرت، اور اس طریقے سے آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ اکارت ہو گئے. تو آخرت میں اکارت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ثواب سے محروم ہوں گے. جو اچھے کام دنیا میں انہوں نے کیے ہیں، ان اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو آخرت کے اندر کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ آخرت کے اندر اکارت ہونا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ہے وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم نوح، یہ تخویف دنیاوی ہے. کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر؟ الذین من قبلہم، یعنی ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جیسے کہ قوم نوح ہے، اور اس طریقے سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور قوم ابراہیم ہے، واصحاب مدین، اور اس طریقے سے اصحاب مدین ہے، والمؤتفقات، اور اس طریقے سے الٹی ہوئی جو ہے نا بستیاں ہیں قوم لوط علیہ السلام. اتتہم رسلہم بالبینات، یعنی کیا ان کے پاس ان تمام قوموں کی خبریں نہیں پہنچی کہ اللہ کے انبیاء ان کے پاس جو ہے نا آئے تھے؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو پیدا کرتے ہیں اور پھر بلا وجہ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے. تو ان تمام لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اختیار کی، نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک ان کو جو ہے نا ڈیل دی تھی، اور پھر عذاب کا وقت جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اور زمین کے نقشوں سے جو ہے نا ان کو مٹھایا اور ہٹایا. تو کیا ان لوگوں کی خبریں آپ کے پاس نہیں آئی؟ سبق حاصل کرنے کے لیے تو ان لوگوں کی خبریں وہ کافی تھی، آپ اس سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرتے، اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس راستے کی اختیار کرنے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے تھا. والمؤمنون والمؤمنات، اب مومنین کی صفات اور اچھے انجام کا تذکرہ ہے. مومن مرد ہو یا عورت، بعضہم اولیاء و بعض، وہ آپس کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دوست ہے. یا امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں ایمان والے اور برائی سے روکتے ہیں. و یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. و یؤتون الزکاۃ، اور اللہ کا دیا مال اس سے زکات ادا کرتے ہیں، اور زکات کے علاوہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور کامل اطاعت اختیار کرتے ہیں اللہ کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں کے اوپر ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، یہ بیان ہے رحمت کا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا بشارت کا، یعنی ایمان والوں کے لیے جو بشارت ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اس کا بیان ہے. وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، اسے باغات کا جن کے درختوں کے نیچے نہری بہتی ہوگی، خالدین فیہا، اور ان باغات کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبتن، اور نفیس قسم کے محلات ہوں گے ان کے لیے جنت کے اندر. فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت کے اندر، ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر. ورضوان، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ان کو ملے گی. من اللہ اکبر، اور وہ ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی رضا الہی کا مل جانا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد جو ہے نا میں تم سے راضی ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے جو ہے نا ناراض نہیں ہوں گا، تو اس اعلان سے اتنی خوشی ہوگی کہ ساری نعمتوں کی لذت کو بھول جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یعنی جنت کا مل جانا, جنت کی نعمتوں کا مل جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پا لینا, یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ ایمان والوں کو ملے گی. یا ایوہ الذین, یا ایوہ النبیو, جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. در منصور میں اس آیت کے جو شان نزول ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام, جیسے کہ حضرت حذیفہ تھے, حضرت عمار تھے, یہ آپ کے ساتھ تھے, آپ پہاڑی راستے کی طرف نکلے, تو منافقین نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ بہترین موقع ہے اور آگے جا کر جو ہے نا راستے میں بیٹھا جائے, اور جب حضرت وہاں پہنچے تو اچانک حضرت کے اوپر حملہ کریں گے, پہاڑ سے گرا دیں گے یا پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیں گے, اور قصے کو تمام کریں. تو 12 آدمی نے یہ مشاورت کی اور یہ 12 آدمی آگے نکل گئے, آپ کے راستے میں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا تھا اور حضرت عمار کو گھیر لیا اور پھر جو ہے نا حملہ شروع کیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جان پر کھیل کر ان کے حملے کو روکا اور ان کے حملے کو ناکام بنایا, لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا تھا, اس لیے یہ صحابہ کرام پہچان نہیں سکے کہ کون تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام وحی کے ذریعے سے بتائے گئے اور آپ نے ایک ایک کا نام جو ہے نا بتایا کہ فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. فرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیغمبر آپ جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ, یعنی کفار کے ساتھ بالسیف جہاد کرے, منافقین کے ساتھ باللسان جہاد کرے. واغلظ علیہم, اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. وماواہم جہنم, اور یہ اخروی سزا ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر, یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے اس طرح کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور ہم نے آپ کے قتل کی کوئی سازش نہیں کی, یہ قسمیں کھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ولقد قالوا کلمۃ الکفر, انہوں نے کلمہ کفر جو ہے نا وہ کہا ہے. وکفروا بعد اسلامہم, اور اسلام کا جو ظاہری دعویٰ یہ کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کیا ہے. وہم بما لم ینالوا, اور انہوں نے قص کر لیا اس کام کا جس کو عملی جامہ دینے میں یہ ناکام ہو گئے, یعنی جو حاصل نہ کر سکے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله, اور وما نقموا, اور ان کو بدلہ نہیں دیا گیا مگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے ان کو کیا کر دیا تھا, غنی کر دیا تھا اپنے فضل سے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خوب دیا تھا, اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھی اور ان دعاؤں کی وجہ سے ان کو دنیا بہت زیادہ جو ہے نا مل گئی, تو اس کا بدلہ انہوں نے اس صورت میں دے دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ, لیکن اب بھی جو ہے نا موقع ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے, قتل کا منصوبہ بنایا تھا ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے قتل سے روکا, کیونکہ دنیا پروپیگنڈا کرے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, اسلام بدنام ہوگا اور مسلمان بدنام ہوگے. اس لیے جہاد باللسان کا حکم تھا لیکن جہاد بالسیف کا حکم نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کے اندر جو ہے نا ان کو ترغیب دی گئی توبہ کی, فَإِن يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَّهُمْ, اب بھی اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا, اور اگر یہ روگرداری اختیار کرتے ہیں, یعذبہم اللہ عذابا علیما, تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب جو ہے نا دیں گے. فی الدنیا والآخرت, دنیا کے اندر بھی ان کو ان کے اوپر عذاب آئے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر, اور نہ اور دنیا کے اندر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا, حمایتی ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا تو ہم خوب جو ہے نا خیرات کریں گے. یہ کون تھے؟ یہ سالمہ بن حاطب تھے. سالمہ بن حاطب نے حضرت سے جو ہے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے دے تو خیر کے راستوں میں میں وہ مال خرچ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے, آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو آپ کو ثواب ملے گا, مال کیوں مانگتے ہو؟ آپ نے دعا مانگنے سے انکار کر دیا. اس نے پھر درخواست دے دی, آپ نے پھر انکار کر دیا. تیسرے مرتبہ اس نے قسمیں کھائی کہ آپ دعا مانگے میرے لیے کہ اللہ مجھے مال دے دے, میں اس نے قسمیں کھائی کہ میں اپنا مال خیر کے راستوں میں خرچ کرتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی اور آپ کے دعاؤں کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کے مال میں بہت زیادہ برکت ڈال دی اور بکریاں جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی, یہاں تک کہ ایک گاؤں جو ہے نا وہ بھر گیا بکریوں سے, اور بکریوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور مدینے سے نکل کر جو ہے نا ایک گاؤں کے اندر پھر وہ رہنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب عامل پہنچا زکات وصول کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ تو زکات یہ تو جزیہ کے بہن ہے اور جزیہ تو کافروں سے وصول کیا جاتا ہے, ہم تو مسلمان ہیں. ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ سائی نے عامل نے آ کر آپ کو بتا دیا. بعد میں پھر جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور میرے بارے میں وحی بھی نازل ہو گئی, کیونکہ وحی نازل ہو گئی تو ان کے بارے میں, تو پھر وہ زکات لے کے حضرت کے پاس پہنچا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات وصول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر وہی آدمی زکات لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا حضرت کی وفات کے بعد, انہوں نے بھی زکات لینے سے انکار کر دیا کہ جب حضرت نے منع کیا ہے تو ہم کیسے لیں گے, ہم نہیں لے سکتے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس لے کر آیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا وصول کرنے سے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی زکات لے کر آیا, دل سے منافق تھا, مخلص نہیں تھا, تو کیونکہ بہت بڑی بدنامی تھی یہ ان کے لیے کہ حضرت نے زکات لینے سے انکار کر دیا. تو اس بدنامی کو مٹانے کے لیے, اس داغ کو مٹانے کے لیے تا منافق مال لاتا تھا تاکہ زکات وصول کیا جائے, لیکن یہ حضرات بھی انکار کرتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی زکات وصول کرنے سے انکار کیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت کے اندر یہ مردار ہو گیا. تو اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی. وَإِيَّتْ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہے, اس کا نام تھا سالبہ بن حاطب, جنہوں نے قسمیں کہی لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کر دیا اپنے فضل سے, لَنَصَّدَّقَنَّا, تو ہم ضرور جو ہے نا خیرات کریں گے. یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا یہ ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کر دیا تو ہم خوب صدقی کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہم نیک لوگوں میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور پیغمبر کی دعا سے ان کو مال عطا کر دیا, بخلوا بِهِ, پھر بخل کرنا شروع کر دیا اس مال میں. وَتَوَلَّوْا, اور اس طریقے سے اللہ کے طاعت سے پھر گئے. وہم مورزون, اور یہ عادی تھے اعراض کرنے کے, یہ تو ان کی بیماری تھی, عادت تھی ان کی. فآقبہم نفاقا, تو قائم کر دی اللہ نے ان کی نفاق کو, فی قلوبہم, ان کے دلوں کے اندر, یعنی بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے نفاق کو ان کے دلوں کے اندر کیا کر دیا, بٹھا دیا. الی یوم یلقونہ، کب تک جو ہے نا نفاق کو بٹھا دیا، یعنی جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، بما اخلف اللہ ما وعدہم، بسبب اللہ کے ساتھ وعدہ کی خلاف ورزی کی، یعنی وعدے کے خلاف کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اندر نفاق کو کیا کر دیا، بٹھا دیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدے کے خلاف کرنے کی جو وعدہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. وہ بما کانوا یکذبون، اور بسبب ان کی جھوٹ کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی بیماری کو ان کے دلوں میں کیا کر دیا، بٹھا دیا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم، انجام اخروی، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی ان کے جو دل کے راز کے باتیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ونجواہم، اور ان کے سرگوشیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، یہ منافقین کی ایک اور خباثت ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. غزوہ تبوک کا اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت قحط سالی تھی اور مسلمانوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، تو ایک تو اعلان ہوا کہ سب لوگ نکلے، اور دوسرا جو ہے نا اعلان ہوا چندی کا، یعنی چندی کی اپیل جو ہے نا آپ نے فرمائی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا چندہ جمع کرایا، تقریباً 4000 دینار انہوں نے جمع کرائے تھے، اور عاصم بن عادی نے 100 وسق کھجور جمع کرائے تھے. اور 100 وسق، اب اندازہ لگائے کہ ایک وسق کے اندر کتنے سا ہوتے ہیں، 60 سا ہوتے ہیں. اب 60 کو آپ 100 میں ضرب دے دو کتنے سا ہو گئے، 60 کو 100 میں ضرب دے دو کتنے سا ہو گئے. تو اتنی کھجوریں انہوں نے جمع کرائی تھی، اور یہ جو کھجوریں تھے ان کی بھی تقریباً مالیت 4000 درہم تھی. تو منافقین نے جب دیکھا اتنے بڑے چندے کو کہ عبد الرحمن بن عوف نے اور عاصم بن عادی نے بہت بڑا چندہ جمع کرایا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تو دکھلاوا ہے، بس نام اور نمود کے لیے جو انہوں نے یہ چندے جمع کرائے. اس طریقے سے تعان کیا ان کے چندوں کے اوپر. اور ابو عقیل ایک صحابی ہے، وہ گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے، مزدوری کے اندر ان کو جو کچھ ملا تو ایک سا جو ہے نا وہ چندے میں جمع کرا دیا، اور ایک سا وہ گھر لے گئے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے پھر نکلنا ہے، تو ایک سا کم از کم جو ہے نا بچوں کے پاس پڑا رہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس پر گزارا کرتے رہے. تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ خامہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا شہیدوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے، چھوٹا قطرہ خون کا بہا کے اپنے آپ کو شہیدوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. تو جنہوں نے زیادہ پیسے جمع کرائے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا، ان پر بھی تعان کیا، جنہوں نے کم جمع کرایا چندہ ان پر بھی کیا کیا، تعان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خباثت کو یہاں بیان فرماتے ہیں. الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ کہ جو تانے دیتے ہیں، المتطوعین یعنی نفلی صدقہ دینے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فی الصدقات صدقات کے اندر، چندے کے اندر. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی محنت مزدوری، یعنی پہلے والوں نے تو کیا دیا، بڑا چندہ دے دیا تو اس پر بھی تعان کیا، اور وہ لوگ کہ جو جن کے پاس صرف کیا تھی، مزدوری تھی، تو انہوں نے اپنی مزدوری جو ہے نا وہ آدھی کر لی، آدھی مزدوری وہ چندے میں جمع کرا دی، آدھی مزدوری گھر لے کر گئے، ان کا بھی ان پر بھی تعان کیا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان سے بھی کیا کرتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے گا، تو اللہ مذاق نہیں اڑاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کا بدلہ دیتے ہیں. سمجھے نا؟ تو جزائے سیاح کے لیے مشاکرتا لفظ سخریہ کیا کیا استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کا کیا دے گا؟ جزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے دونوں برابر ہیں ان کے حق میں. اگر 70 مرتبہ آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں گے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ذالک بانہم کفروا, اس لیے کہ یہ کافر تھے, انہوں نے انکار کیا اللہ کا, اللہ کے رسول کا. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں یہ آیتیں جو ہے نا یہ نازل ہوئی تھی. خیر نازل تو پہلے ہوئی تھی, بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا مخلص مسلمان تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے اور حضرت سے درخواست کی کہ آپ اپنا قمیص مبارک دے دیں تاکہ میں اپنے والد کو پہنا دوں. آپ نے دے دیا, اور قمیص آپ نے اس لیے دیا جیسے کہ دورے کے طلبا کو پتہ ہے بخاری کے اندر انہوں نے سال روایت پڑھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایک احسان ہے میرے اوپر, ان کا ایک احسان ہے میرے اوپر. غزوہ بدر کے اندر جب میرے چچا عباس گرفتار ہو گئے تھے, ان کے پاس کپڑے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے دیے تھے میرے چچا کو, اس لیے یہ احسان ہے میرا ان کا میرے اوپر, تو میں ان کے احسان کو دنیا میں اتارنا چاہتا ہوں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس جس نے احسان کیا آپ نے ان کے تمام کے تمام احسانات کا بدلہ دنیا میں دیا, سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا, ان کا بدلہ آپ نے نہیں دیا. اور فرمایا کہ ان کے احسانات کا بدلہ ان کو اللہ آخرت میں دے گا. تو اس لیے ان کا یہ احسان تھا, تو اس احسان کو اتارنے کے لیے آپ نے اپنا جبہ ان کے حوالے کر دیا, وہ اڑایا گیا ان کو, کفن میں ان کو پہنایا گیا, اور آپ نے اپنا لعاب بھی جو ہے نا ان کے منہ میں ڈالا. اور نماز جنازہ پڑھانے لگے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو کافر ہے اور اس نے یہ اذیت مسلمانوں کو دی ہے, یہ سازش کی ہے, یہ سازش کی ہے, یہ سازش کی ہے, آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ہے اور اس آیت کے اندر یہ تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے استغفار سے ان کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ تو بتا دیا, لیکن نماز جنازہ سے مجھے منع نہیں کیا گیا ہے تو میں اس لیے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اور نماز جنازہ پڑھانے میں حضرت کی جو ہے نا مصلحت سامنے تھی, تو اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ پڑھائی. اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پھر آگے جو ہے نا دوسری آیت نازل ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار سے بھی منع کیا گیا اور اس طریقے سے منافق کے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی, کافر اور منافق کے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کیا گیا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم, خوش ہو رہے تھے پیچھے رہنے والے بمقعدہم, اپنے جو ہے نا گھروں کے اندر جو بیٹھے رہنے والے تھے اور پیچھے رہنے والے تھے وہ خوش ہو رہے تھے. کس پر خوش ہو رہے تھے؟ خلاف رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے جدا ہونے پر. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ, اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ جہاد کرے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے رستے میں. یعنی وہ جو منافق تھے تبوک کی طرف نہیں گئے تھے, وہ اپنے گھروں کے اندر عذر معذرت کر کے جو ہے نا وہ بیٹھے رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیچھے رہنے پر وہ خوش ہو رہے تھے. پیچھے رہنے پر وہ کیا ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے. گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر وہ کیا ہو رہے تھے؟ خوشیاں بنا رہے تھے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے پر وہ کیا منا رہے تھے؟ خوشیاں منا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خصلت کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں. وقالو, اور انہوں نے کیا کہا؟ لا تنفروا فی الحر, صرف یہ نہیں کہ خود بیٹھے رہے اور عذر معذرت کر کے اپنے آپ کو بچا لیا نکلنے سے, بلکہ اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ سخت گرمی ہے اور کھجوروں کی فصل اتارنے کا وقت بالکل قریب ہے اور راستہ بہت زیادہ لمبا راستہ ہے, تو کیا ضرورت ہے اس وقت آپ کو نکلنے کی؟ اور یہ کوئی جو ہے نا عقل مندی نہیں ہے. اس طریقے سے لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ آپ اس گرمی کے اندر نہ نکلے. لا تنفروا فی الحر, سخت گرمی ہے اس میں آپ نہ نکلے. یہ شکوہ تھا ان کا. قل, جواب شکوہ, قل نار جہنم اشد حرا, آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ گرم ہے. تبوک تک راستہ ہے, جانے کا جو راستہ ہے, اس میں دھوپ پڑے گی تو دھوپ کی کیا حرارت ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے, بہت سخت ہے. لو کانوا یفقہون, کاش وہ اس بات کو سمجھتے. لو تمنا کے لیے, کاش وہ اس بات کو سمجھتے ہوتے کہ جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے, تو آپ دھوپ کی حرارت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچاتے ہو اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہو, تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی جو ہے نا دانائی ہے؟ فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. فل یضحکوا امر بمانا خبر کے ہے. امر بمانا کس کے ہے؟ خبر کے ہے کہ ہنستے رہو کم وقت کے لیے, اور پھر رونا ہوگا کس کے لیے؟ زیادہ وقت. یعنی دنیا کے جو زندگی ہے مختصر سی زندگی ہے, چلو عیش و عشرت کرتے رہو دنیا کی زندگی میں, ہنستے رہو گھومتے رہو, لیکن یہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے, پھر وہاں ساری زندگی روتے رہو گے, روتے رہو گے, کیونکہ پھر جہنم کے آگ کے ایندھن بنو گے اور اسی کے اندر جو ہے نا پکتے رہو گے, جلتے رہو گے اور چیختے چلاتے رہو گے, لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, یہ لوگ ہنستے رہیں گے کم وقت کے لیے, روتے رہیں گے ساری زندگی, جزاء بما کانوا یکسبون, اور یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا. یہ ان کے کیے کا کیا ہے؟ بدلہ ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ خبر بمانا, یہ امر بمانا کس کی ہے؟ خبر کی. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور اگر آپ واپس لوٹے ان کے طرف, تو ان میں سے ایک جماعت آپ سے اجازت طلب کرے گی دوسرے جو ہے نا معرکوں کی طرف نکلنے کے. یعنی کچھ پتہ نہیں ہے جب آپ واپس جائیں گے تو ان میں کتنے لوگ زندہ ہوں گے, کتنے مر چکے ہوں گے, بہت سارے تو مر گئے ہوں گے, لیکن جو بچیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب آپ دوبارہ دشمنوں کے سرکوبی کے لیے لشکر لے کر جائیں گے تو وہ لوگ بھی آپ سے اجازت طلب کریں گے کہ حضرت ہمیں بھی ساتھ جانے دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو منع کر دیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں. ان منافقین کو جو تبوک سے پیچھے رہ گئے ہیں, جھوٹے بہانے کیے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھائی ہیں, ان کو آپ آئندہ کسی سفر کے اندر, کسی جہادی سفر کے اندر ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کیجئے. یہ کہیں گے کہ ہمیں شامل کریں, لیکن آپ ان کو شامل نہ کریں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لٹا دیا ان میں سے ایک طائفی کی طرف, کیا مطلب؟ یعنی ان میں سے جو لوگ زندہ بچیں گے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور پھر جو ہے نا یہ, یعنی یہ ایک طائفی کی طرف میں نے کہا کہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانے تک کچھ لوگ مر گئے ہوں گے, کیونکہ لوگ مرتے رہتے ہیں. تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اگر یہ آپ سے اجازت طلب کرے نکلنے کے لیے, فَقُلْ لَن تُخْرِجُوا, لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لن تخرجوا معي ابدا, آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہرگز نہ نکلے ہمیشہ کے لیے, ہرگز جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ نہ نکلے. کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. ولن تقاتلوا معي عدوا, اور ہرگز جو ہے نا آپ نے ہمارے ساتھ دشمن ہمارے ساتھ مل کر دشمن سے لڑنا نہیں لڑنا ہے, قتال اور جنگ نہیں کرنی ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مره, تم گھروں کے اندر بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے. اول مره, جب پہلا موقع آیا تھا نفیر عام کا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اور تمام کے تمام لوگوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ نکلو تبوک کی طرف. تو پھر جہاد فرض کفایہ نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ فرض عین ہو گیا. تو اب جب ایسا موقع آیا کہ اس میں جہاد فرض عین ہو گیا تھا اور تمام کے تمام لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا, اس میں آپ نہیں نکلے اور جھوٹے بہانے کیے, جھوٹی قسمیں کھائی اور پیچھے رہ گئے. تو اب یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا اب کسی بھی لشکر کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا اور رفیق سفر نہیں بنایا جائے گا. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ, اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھے رہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اب یہ آیت نازل ہو گئی کہ آج کے بعد ان منافقین میں سے اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. ماتا ابدا, یعنی اب قیامت تک کے لیے حکم ہے کوئی بھی منافق مرے, کوئی کافر مرے, تو مسلمان جو ہے نا ان کے جنازے میں شریک نہ ہو, ان کے رسومات میں شریک نہ ہو. ولا تقم علی قبره, اور اس طریقے سے آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون, اور انہوں نے کیا انکار کیا اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اور کفر کے حالت میں یہ مرے ہیں, لہذا ان کے لیے استغفار جائز نہیں ہے, ان کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے, اور ان کے قبروں پر کڑے ہو کر ان کے لیے جو ہے نا دعائیں مانگنا یہ سب جو ہے اپنا جائز ہے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم, اظہار شبہ ہے کہ جب یہ اللہ کے دشمن ہے تو ان کی دنیا بہت اچھی کیوں ہے؟ باغات, بڑے بڑے باغات, آباد باغات, پھل دینے والے باغات, مال و متا بہت بڑی مقدار میں, ان کو اللہ نے کیوں عطا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں. ولا تعجبک اموالهم, پیغمبر آپ کو اور آپ کے وساطت سے ایمان والوں کو حکم ہے کہ کافروں کا مال, فاسقوں کا مال, منافقین کا مال آپ کو حیرت میں نہ ڈالے. وہ اولاد ہم, اور اس طریقے سے ان کے اولادیں, انما یورید اللہ ایعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ چاہتے ہیں کہ اسی مال سے ان کو دنیا میں سزا دے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور نکالے ان کے جان کو وہم کافرون, اس حالت میں کہ جب یہ کیا ہو, کافر ہو. ظاہر ہے ان کے پاس مال و متا بی سی آر ہوگا, اولادیں ہوگی, اچھی زندگی ہوگی, تو چونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے, اللہ کے رسول کے دشمن ہے, کافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا, تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیا رہیں گے؟ تا موت غافل رہیں گے, قبر سے غافل رہیں گے اور آخرت سے غافل رہیں گے, اور موت تک جو ہے نا اسی کفر کے اندر پڑے رہیں گے, کفر کی حالت میں ان کی زندگی تمام ہو جائے گی, پھر آگے ان کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. اور ظاہر ہے جب ایسے وقت کے اندر یہ بیمار ہوں گے, اور بیماری بھی کیا ہوگی, لا علاج ہوگی, ان کو پتا چلے گا موت سے پہلے کہ اب دنیا سے اٹھائے جانے کے وقت قریب آ گیا, تو ظاہر ہے پھر جب مال بڑی مقدار میں ان کے پاس ہوگا, باغات ہوں گے, اولادیں ہوگی, تو دائیں طرف جو ہے نا جب دیکھے گا حسرت کے آنسو گرتے رہیں گے, بائیں طرف دیکھے گا تو آنسو جو ہے نا وہ گرتے رہیں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے یہ غمزدہ ہوں گے, کھبیدہ ہوں گے اور پریشانی کی حالت میں ہوں گے. ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں دینی, تو اس طریقے سے ان کی زندگی تمام ہوگی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ, جب سورت نازل ہوتی ہے تو اس میں جب حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، تو یہ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ استاذنہ کا اولو الطولی، ان کے اندر جو دولت والے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، منہم ان منافقین میں سے، وقالو اور یہ کیا کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القائدین، ہمیں معاف کیجئے، ہمیں جو ہے نا پیچھے رہ لے دیجئے، یہ جو مدینہ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور مدینہ کی دیکھ بھال کریں گے، اور ہمارے ساتھ یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے، سمجھے نا؟ آدمی کے پاس جب عذر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی بات کرتا ہے، اور جب آدمی کے پاس عذر نہیں ہوتا تو پھر وہ سو باتیں کرتا ہے، ایک عذر پیش نہیں کرتا، یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے، تو وہ سو آزار جو ہے نا لے کے آتے ہیں. سو آزار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں، اور جس کے پاس عذر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جائے لیکن اس عذر کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تو وہ ایک عذر پیش کرتا ہے، تو یہ آزار جو ہے نا یہ کیا کریں گے، پیش کرتے رہیں گے. رضو بأن مال خوالفی، بھائی ساتھیوں کو جگاؤ، یہ لوگ راضی ہو گئے بأن مال خوالفی، آپ سے کہہ رہے ہو جگا ان کو پھر بھی آپ ان کو نہیں جگا رہے ہو، جا وضو کر لو بھائی، جا وضو کر لو، جا وضو کر لو، وضو کر کے آ جاؤ، اور یہ رومالے ہٹاؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ آپ کے ساتھ ہی آپ کو کم از کم آپ کو پہچان تو لے. رضو بأن مال خوالفی، یہ راضی ہو گئے کہ ہم کس کے ساتھ رہنے پر، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہنے پر جو ہے یہ راضی ہو گئے، عورتوں کے ساتھ، ظاہر ہے خوالف کون ہے، عورتیں ہیں. وطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، فہم لا یفقہون، اب جو ہے نا بات ان کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم، بشارت ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے جو ان حضرت کے ساتھ جو ایمان مومنین ہے، جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، ان سب نے جہاد کیا اپنے مال اور جان کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اور ان کے لیے کیا خوشی آئے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کے اور ایمان والوں کے قربانیوں کو کیا کر دیا، قبول کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان سب نے جہاد کیا اپنے مال اور جان کے ساتھ، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ان کے لیے خوشیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، یہ آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تیار کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیار کر رکھی اللہ نے ان کے لیے باغات کو، ایسے باغات کہ جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، ہمیشہ ان باغات کے اندر یہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ایمان والوں کو ملے گی. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. اعراب دیہات کے رہنے والے، اس میں منافقین بھی تھے اور اس میں مخلصین بھی تھے، تو اعراب چونکہ کفر اور نفاق کے اندر شہری منافق سے کیا ہوتے ہیں، زیادہ سخت ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اعراب میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا تھے، وہ منافق تھے، اور انہوں نے بھی عذر معذرت پیش کی تھی، تو ان کا تذکرہ ہے، اور کچھ جو ہے نا اعراب میں سے وہ مخلص مسلمان تھے، تو آگے ان مخلصین کا ذکر بھی آتا ہے. ومن ال وجاء المعذرون من الاعراب، اور اعراب میں سے جو عذر بیان کرنے والے تھے، یعنی اعراب میں سے جو منافقین تھے اور وہ اپنے آپ کو معذور کہتے تھے، یہ جو ہے نا آئے آپ کے پاس لیؤذن لہم، کیوں آئے تھے؟ سبب مجی، تاکہ آپ جو ہے نا ان کو اجازت دے دے پیچھے رہنے کی. وقعد الذین کذبوا کذب اللہ ورسولہ، اور ان اعراب میں سے دوسری جماعت جو ہے نا، دوسری جماعت جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ بیٹھی رہی اور وہ عذر معذرت کے لیے بھی نہیں آئی، جنہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا بولا؟ جھوٹ بولا. یعنی اعراب کے دو قسم کے تھے، ایک قسم کے اعراب وہ تھے کہ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور نہ جانے کے لیے انہوں نے عذر معذرت پیش کیا، اور دوسرے قسم کے اعراض وہ تھے کہ جنہوں نے نہ جانے کے لیے کوئی عذر معذرت پیش نہیں کیا. یا یہ ہے کہ جاتے وقت اعراب کے ایک جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے پیچھے رہنے کے لیے اجازت طلب کی، اور دوسری جماعت اعراب کی ایسی تھی کہ وہ پیچھے رہ گئی لیکن پیچھے رہنے کے لیے انہوں نے کوئی معذرت بھی طلب نہیں کی، کوئی اجازت بھی طلب نہیں کی، جو ڈیڑھ قسم کے اعراب تھے. تو میں نے کہا کہ اعراب جو ہے نا یہ کفر نفاق کے اندر شہری کافر سے، شہری منافق سے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ سخت ہوتے ہیں. من سکن البادیتا جفا، اس لیے کہ دیہات کی زندگی تو ویسی بھی آدمی کے دل کے اندر سختی کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ آدمی دور ہوتا ہے دیہات میں، جب آدمی رہتا ہے تو آدمی علم اور معرفت کے مجالس سے دور ہوتا ہے، علماء کے صحبت سے محروم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے صحبت سے محروم ہوتا ہے. تو علماء کے صحبت میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے، دین کے باتیں سننے سے دل نرم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اولیاء اللہ کے مجالس میں بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے. دیہات کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ملتی، اور دیہات کی زندگی بغض، حسد اور کینے کی زندگی ہوتی ہے، اس سے دن بدن جو ہے دل کیا ہوتا رہتا ہے؟ سخت ہوتا رہتا ہے. اچھا، سیوسیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، پہنچے گا ان میں سے جو کافر ہے، کیا پہنچے گا؟ دردناک عذاب. کیا مطلب؟ یعنی ان منافقین میں سے جو بغیر توبہ کے مریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ آج منافق ہے اور کل جو ہے نا وہ اگر مخلص مسلمان بن جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی عذاب نہیں. تو اس لیے بعض کے لیے دردناک عذاب ہے جو اسی نفاق کے ساتھ مریں گے، بغیر توبہ کے مریں گے، اور وہ مخلص مسلمان نہیں بنیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو مخلص مسلمان بن جائے، توبہ کر لے نفاق سے، تو ان کے لیے پھر تو جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں. اچھا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. اب یہاں سے یعنی وہ جو جعلی معذورین تھے ان کا تذکرہ ہو چکا، اب وہ جو حقیقی معذورین ہے یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. جعلی معذورین تو منافق تھے، اور اگر وہ بعد میں توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ خطا معاف ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بعد میں توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ جہنمی ہے. اور جو حقیقی معذور تھے تو یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کوئی حرج نہیں ہے کمزور لوگوں کے اوپر، بیماروں کے اوپر. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور اس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو زاد راہ کے طاقت نہیں رکھتے تھے. جب اعلان ہوا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اس سے سواری خریدے اور اس طریقے سے زاد راہ جو ہے نا اس سے لے کے نکلے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں پیچھے رہنے پر. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کے لیے کیا ہو؟ خیر خواہی ہو. دل میں اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، محبت ہے، اور چاہتے تھے کہ وہ شریک ہو جائے، لیکن عذر کی وجہ سے اور اسی طریقے سے بیماری کی وجہ سے یا کچھ مال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. مال المحسنین من سبیل, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محسنین کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نہیں نکلے عذر کی وجہ سے. واللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے, معذورین کا عذر اللہ کے سامنے ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم, اور ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ان کو سواری دے اور وہ نکلے. ما قلب بن یسار تھے اور سخر بن خنیس تھے, عبداللہ بن کعب تھے اور اس طریقے سے سالم بن عیر تھے, سالبہ بن امنہ تھے, عبداللہ بن مغفل تھے, یہ سارے کے سارے لوگ آئے تھے, کافی بڑی جماعت. آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, حضرت ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم نکلنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں جو ہے نا سواری کی کوئی انتظام کر لیا ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ اتنگی کا زمانہ تھا, تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے دیں. تو یہاں ان کا تذکرہ ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک, اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے تھے, لتحملہم, تاکہ آپ ان کو سوار کرا دے, تاکہ آپ ان کو سواری دے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ, آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے تاکہ آپ کو دی جائے اور آپ کو اس پر سوار کرایا جائے. تولوا واعینهم تفیض من الدمع, ظاہر ہے ان کے دل کے اندر محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اس وقت ان کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جب وہ صحابہ کرام نکل رہے تھے جن کے پاس سواریاں تھی, اور یہ پیچھے رہ گئے اس لیے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی. تو قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے, تولو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے اس غزوے کے اندر, آپ خود تشریف لے جا رہے تھے. تو اب ظاہر ہے اس صحابی کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جس کے دل میں پیغمبر کے لیے محبت ہے, اور حضرت سفر پہ جو ہے نا وہ جا رہا ہو, اور جہادی سفر ہو, قربانی کا سفر ہو, اور یہ زادرا دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اور سواری کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہتا ہوں, کیا گزرتا ہوگا ان کے دل پر. تو تولو, یہ لوگ واپس پھر گئے یعنی مدینہ کی طرف. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, یعنی جب آپ نے سواری نہیں دی, کیونکہ آپ کے پاس سواری تھی نہیں, کہاں سے دیتے. تو جب یہ نا امید ہو گئے اور واپس جانے لگے, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, ان کے آنکھیں آنسو بہا رہے تھے, ان کے آنکھیں آنسو بہا رہی تھی, کس وجہ سے؟ غم کی وجہ سے. اللہ يَجِدُ مَا يُنفِقُونَ, کہ آج ہمارے پاس اتنا مال کیوں نہیں ہے کہ آج موقع ہے ہم اپنا مال خرچ کریں اور مجاہدین کے ساتھ لشکر میں کیا ہو جائے, شامل ہو جائے. تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستاذنوک, الزام ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اجازت, یعنی اجازت لینے کے لیے اور اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. وہم اغنیا, اور وہ مالدار ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, لیکن وہ نکلتے نہیں ہیں اور جھوٹے آزار جو ہے نا وہ لے کے آتے آپ کے پاس تاکہ آپ سے اجازت جو ہے نا طلب کرے پیچھے رہنے کے. رضو بأن یکون مع الخوالف, اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ہم جو ہے نا عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دیا, مہر لگا دیا, اب خیر کے بعد ان کی سمجھ نہیں آئے گی, مہر لگ گیا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ لوگ کیا کریں گے؟ عذر بیان کریں گے آپ کے سامنے جب آپ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائیں گے. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو یہ لوگ کیا کریں گے, یہ منافقین, یہ عذر کی لمبی فرض بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے کہ عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن نؤمن لکم، ہم آپ کے عذر پر یقین نہیں کرتے ہیں، آپ کے بات پر ہم یقین نہیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے عذر بیان کرنے کی، کیوں یقین نہیں کرتے ہیں؟ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ آپ کے حالات سے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ سارے جھوٹے ہیں، اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا، بگا کر دیا، تو ہم آپ کے عذر کو قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کی باتوں پر اب اعتماد نہیں کریں گے، بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، جو کبھی کوتاہی ہو گئی اس کو یہیں چھوڑ دے، اس کو یہاں پر چھوڑے، اب آگے کا سوچے، آگے کا سوچے کہ آگے آپ اپنے اندر تبدیل لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، اور اس طریقے سے نفاق سے اخلاص کی طرف آتے ہو یا نہیں آتے ہو، اور اخلاص کے ساتھ جو آنے والے معرکے ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، اخلاص کے ساتھ زکاتے دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اور اخلاص کے ساتھ دیگر ارکان اسلام بجا لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، اب جو آگے زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھے گا، اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا تو اللہ کا فیصلہ بھی تبدیل ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو پھر جہنم کا گڑا جو ہے نا آپ کا مقدر ہے، سمجھے نا، جس طریقے سے سمندر کے کنارے ایک آدمی بیٹھا تھا، لہرے گن رہا تھا، بھول گیا تو رونے لگا، تو ایک سمجھدار وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا کیوں روتے ہو، کہنے لگا کہ میں سمندر کے لہرے گن رہا تھا اور میں بھول گیا، اس نے کہا کہ یہ کون سے رونے کے بعد ہے، غم کے بعد ہے، جو جس کو بھول گیا اس کو چھوڑ دو، آگے جو مزید جو لہرے ان کو گننا شروع کر دو، اس کی گنتی کرو. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جواب دے دیا ان کو کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آئندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کارگزاری کو دیکھیں گے، وَرَسُولُهُ اللہ کا رسول، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر آپ کا کیس بالآخر جائے گا کس کے پاس، اس ذات کے پاس کہ جو غیب کو بھی جانتا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے، یعنی موجود معدوم اور اس طریقے سے حاضر غائب، منظر پس منظر سب کو وہ جانتا ہے، تو آپ کا کیس اس کے پاس جائے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے عمل کیسے ہیں، اگر آگے آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو وہ بھی اس کے علم میں ہوگی، اگر آگے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی اور اسی نفاق کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی رہے گی تو بھی اس کے علم میں. سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم، یہ آپ کے لیے آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں کہیں گے جب آپ ان کی طرف واپس تشریف لائیں گے، اذن قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، اور ان کو تاکہ آپ ان کو ملامت نہ کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ جو ہے نا اعراض کریں ان سے، اور یہ اعراض جو ہے نا یہ رضا کا اعراض نہیں ہوگا بلکہ یہ اجتناب کا اعراض ہوگا، کس کا اعراض ہوگا؟ اجتناب کا، کہ اب جو ہے نا تم لوگوں سے ہم نے بچ کے رہنا ہے اور اپنے معاملات کے اندر آپ کو شریک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ تم کچھ کسی اور قسم کے لوگ ہو. تو یہ جو اعراض ہے اور اس طریقے سے درگزر ہے، یہ رضا کا نہیں ہوگا، رضا کا نہیں ہے بلکہ اجتناب کا ہے. انہم رجسن، اس لیے کہ یہ لوگ پلیت ہے، وماواہم جہنم، اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے، جزاءً بما کانوا یکسبون، اور یہ جو جہنم ہے اور کفر و نفاق، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، دنیا کے اندر اس کا عمل تھا، تو ان کے کیے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ عرض ثانی ہے، آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائے، فان ترضوا عنہم، اے پیغمبر اگر آپ ان کی قسموں کی وجہ سے ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا، اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو اللہ ناراض ہے، تو جزا کیا ہے؟ محذوف ہے. فلا ينفعهم رضاؤكم، لہذا آپ کا راضی ہونا، آپ کے راضی ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ ناراض ہے. الاعراب اشد کفر و نفاقا، اعراب کفر و نفاق کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اجدر، لائق ہے ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو علم نہ ہو ان احکام کا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. تو یہ جو اعراب ہے، میں نے کہا کہ یہ کفر نفاق کے اندر شہری کافر، شہری منافق سے کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کے سختی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہی لائق ہے، یہی مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل کی اپنے رسول کے اوپر، ان احکامات کے ان کو پتہ ہی نہ ہو، ان کا علم ان کو نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں. سمجھ گئے نا؟ دیہات کی زندگی یہ اچھی زندگی نہیں ہے نارمل حالات میں. من سکن البادیتا جفا، دیہات کی زندگی آدمی کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ جفا پیدا کرتی ہے، دل سخت ہوتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ علم کے مجالس سے آدمی دور رہتا ہے، اصلاح کے مجالس سے، تقریبات سے آدمی دور ہوتا ہے، علماء کی صحبت سے دور ہوتا ہے، اور ماحول سے سختی پیدا ہوتی ہے. ایک دیہاتی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما حضرت کے پاس آئے، آپ نے ان کا بوسہ لیا، گود میں بٹھایا. دیہاتی نے دیکھا، کہنے لگے حضرت میرے 10 بیٹے ہیں اور آج تک میں نے کسی بیٹے کو بوسہ نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ رحم جو مسلمان کے دل میں ہوتا ہے اللہ نے آپ کے دل سے نکالا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اولاد کے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اولاد کے ساتھ محبت ہو، کیونکہ محبت اور زجر یہ دو ہتھیار ہیں جس سے آپ اولاد کی تربیت کر سکتے ہو. اولاد کے لیے محبت بھی ہو دل کے اندر، اس محبت کا اظہار بھی ہو. اگر آپ کے دل کے اندر محبت ہے اور آپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے بچوں سے، تو بچے کو کیا پتہ لگے کہ میرے والد کے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ اس محبت کا اظہار کرے. اور زجر بھی ہو، یعنی تربیت میں جب بچہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ ضد کرتا ہے، نہیں مانتا، تو اس وقت کیا ہو؟ زجر بھی ہو. لیکن آپ اتنی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بھر دے، اپنی اتنی محبت بھر دے کہ بچہ آپ کے ناراضگی کو پھر برداشت نہ کر سکے، اور اس کی غلطی پر جو ہے نا آپ جب اپنا منہ پھیرے تو بچے کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو جائے. تو اس لیے محبت بھی کرنی ہے اولاد کے ساتھ، اور اسی طریقے سے زجر اور تنبیہات بھی کرنی ہے اولاد کو. اولاد کی تربیت کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد کی وجہ سے آدمی جاہل بن جائے. جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم لتجہلونا وانکم لتبخلونا، تم جو ہے نا آدمی کو جاہل بنانے والے ہو اور بخیل بنانے والے ہو. کیونکہ محبت جب شریعت کے حدود سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ اولاد کے لیے بینک بیلنس، تربیت پر توجہ نہیں دیتا، لیکن ان کے لیے بینک بیلنس بڑھانے میں کیا ہو جاتا ہے؟ خیر کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، بخیل بن جاتا ہے. اور اس طریقے سے اولاد کے بجا محبت کی وجہ سے آدمی جب گھر آتا ہے یا اتوار کا دن ہوتا ہے، تو اتوار کے دن جو ہے نا جگہ جگہ اصلاح کے مجالس لگتے ہیں، کسی مجلس بھی نہیں جاتا، اولاد کے محبت میں گھر بیٹھے رہتا ہے. اور اس طریقے سے شام کو واپس آتا ہے تو بہت سارے ایسے مجالس شام کے وقت مل جاتے ہیں اصلاح کے کہ جس میں آدمی بیٹھ سکتا ہے, لیکن اولاد کی محبت کی وجہ سے کیا کرتا ہے, یہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتا ہے اور ایسے مجالس کی طرف نہیں جاتا. تو اولاد جو ہے نا, آپ نے حسن حسین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ہی تو ماں باپ کو بخیل بنانے والے ہو اور ماں باپ کو جاہل بنانے والے ہو. تو ایسے اولاد پھر آدمی کے لیے کیا ہے, فتنہ ہے. تو تربیت, اولاد کے تربیت پر توجہ دینے چاہیے. تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے محبت کریں, تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو تنبیہ اور زجر بھی جو ہے نا کیا کرے وقتاً فوقتاً. اور اسی طریقے سے اولاد کے محبت میں ایسا مگن نہ ہو کہ خیر کے تقریبات سے آدمی محروم ہو جائے اور اس طریقے سے خیر کے اندر اپنا مال خرچ کرنا چھوڑ جائے. اللہ. ومن الاعراب, لیکن اعراب کے اندر کچھ مخلصین بھی ہیں دیہات کے رہنے والوں میں. ہاں, دیہات کی زندگی جب فتنے کا زمانہ ہوگا تو پھر دیہات کی زندگی شہری زندگی سے بہتر ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مال جو ہے نا پھر بکری ہو جائے گی, کیونکہ بکری تو شہروں میں نہیں چرائی جاتی ہے, بکری چرانے کے لیے پھر آدمی کو پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے. تو فتنے کے زمانے میں آدمی اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلا جائے گا تو وہ جو شہروں کے اندر فتنے برپا ہو گئے ہیں اس سے نجات مل جائے گی, کیونکہ فتنے شہروں میں پھر زیادہ ہوں گے دیہات کے مقابلے میں. تو پھر فتنوں کے زمانے کے اندر شہری زندگی سے دیہات کی زندگی بہتر ہے, کیونکہ دیہات وہ فتنوں سے شہروں کے مقابلے میں کیا ہوں گے, دور ہوں گے. تو بالکل آخر میں ایسا ہوگا. ومن الاعراب, اور اعراب میں سے, من یتخذ ما ينفق مغرما. اچھا, یہ تو ابھی ان اعراب کا تذکرہ جو ہے نا وہ جاری ہے جو منافقین ہیں. اعراب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا سمجھتے ہیں, مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا, جو سمجھتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو جرمانہ. مغرم تاوان, جرمانہ یعنی خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو وہ کیا سمجھتے ہیں, جرمانہ سمجھتے ہیں, تاوان سمجھتے ہیں. زکات دینے کو وہ کیا سمجھتے ہیں, جرمانہ سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں, وہ تاوان سمجھتے ہیں. جیسے کہ حدیث ہے, آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طریقے روایت ہے, 15 علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہوگی تو آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا, لیکن 15 علامتیں جب ظاہر ہو جائے, 15 بیماریاں جو امت کے اندر پیدا ہو جائے, پھر اللہ کے عذاب کے انتظام کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا, حضرت وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, اذا کان المغنم دولا والزکاۃ مغرما واعطى الرجل زوجته وقومه وبر صديقه وجفا والده وارتفعت الاصوات في المساجد وتعلم لغير الدين وساد القبيله فاسقهم وكان زعيم القوم ارض لهم وظهرت القيانه والمعازف ولعن اخر هذه الامه اولها ولبس الحرير وشرب الحمور. تو جب یہ ساری علامتیں ظاہر ہو گئی, فانتظروا ان ذلك ريحا حمراء او خصفا او مسخا او زلزلتا. تو یہ ان بری خصلتوں میں سے ہیں کہ جب آدمی زکات کو کیا سمجھنے لگ جائیں گے, تاوان اور جرمانہ. تو منافقین کی یہ بیماری تھی کہ یہ جو دیہات کے لوگ ہیں, مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا, وہ سمجھتے ہیں مال خرچ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں, مغرمن, تاوان سمجھتے ہیں, جرمانہ سمجھتے ہیں. ویسے بھی دیہات کے لوگ خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے, اور یہ صفت خیر کے راستوں میں اپنا پیسہ خرچ کرنا, یہ صفت شہری لوگوں کے پاس زیادہ ہوتی. شہری لوگ جو ہے نا وہ اپنا پیسہ خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں کے اوپر, مدرسوں کے اوپر, علماء طلباء کے اوپر, غریبوں کے اوپر, یتیموں کے اوپر, مسکینوں کے اوپر. دیہات کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ بڑا ہوگا, لیکن اگر مسجد بن رہی ہے تو وہ بک لے کے شہر پہنچ جائیں گے, ہم نے گاؤں کی مسجد بنانی ہے. حالانکہ وہ اپنا گھر جو ہے نا 100 گھر ہوں گے, ہر ایک آدمی کے گھر پکا گھر ہوگا, तो जाहिर है जब एक आदमी अपने घर के ऊपर 10-15 लाख लगा सकते हैं, तो क्या वो मस्जिद के अंदर 1 लाख नहीं दे सकते हैं? अगर 1-1 लाख जो है देहात के लोग मस्जिद में दे दे तो बेहतरीन मस्जिद बन सकती है, लेकिन नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो यहां आएंगे आपके पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, और किससे कहे कि हमारे गांव की मस्जिद बना ले, क्योंकि वो समझते हैं इसको क्या जुर्माना समझते हैं, तावान समझते हैं। वयतरब्बस बिकुम दवायर, और वो इंतजार करते हैं आपके बारे में किसका, मसाइब का, कि कब आपकी मुसीबत आएगी, कब आपके ऊपर जो है ना आफत आएगी, कब आपके ऊपर जो है ना मुश्किल आएगा। अलैहिम दायरतु सू, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बुरा वक्त जो है ना इनके ऊपर पड़ने वाला है, मुसीबत इनके ऊपर जो है ना आने वाली है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं जानते हैं। वमिन अल आराबी मैं यूमिनु, अब यहां उन आराब का तस्करा शुरू होता है कि जो मुखलिसीन और मोमिनीन है। आराब के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं यूमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। वयत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरबातिन, और वो समझते हैं उस माल को जो खर्च करते हैं खैर के रास्तों में। कुरबातिन, उस माल को क्या समझते हैं, सबब समझते हैं, जरिया समझते हैं अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब का। उस माल को जो माल वो खर्च करते हैं खैर के रास्तों में, वो अल्लाह के क़ुर्ब का क्या समझते हैं, सबब व जरिया समझते हैं। वयत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरबातिन इंदल्लाहि व सलातिर रसूल, और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआओं का जरिया समझते हैं। जाहिर है जिहादी लश्कर रवाना होने वाला है, अगर आदमी अपना जो है ना पैसा उसमें खर्च करेगा तो पैगंबर की दुआएं उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो पैगंबर की दुआओं का जरिया समझते हैं। अला इन्नहा कुर्बतुन लहुम, सुनो ये नफका इनके लिए क्या है, सबब कुर्बत है अल्लाह तबारक व तआला के, यानी इस नफके की वजह से अल्लाह के क्या हो जाएगा, मुकर्रब बन जाएगा, अल्लाह का वली बन जाएगा। सयुदखिलहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अल्लाह तबारक व तआला करीब इनको अपने रहमत में दाखिल फरमाएंगे। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले मेहरबान है। तो सारे देहाती एक जैसे नहीं होते हैं, अगर मुनाफिक है तो उसमें मुखलिस मोमिन भी होते हैं। والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان, अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया और मुनाफिकीन के मुख्तलिफ खसलतों का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया, और इस तरीके से फिर खासकर जो देहात के मुनाफिकीन है, जो आम मुनाफिकीन से ज्यादा सख्त होते हैं कुफर और निफाक के अंदर, उनका तज़किरा भी अल्लाह ने फरमाया, और देहात के रहने वाले मोमिनीन का तज़किरा भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तो अब यहां अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनीन का तज़किरा फरमाते हैं जो ज़ुअमाए दीन है और जो है ना आयानी दीन है, मुहाजरीन और अंसार। वस्साबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजरीन वल अंसार, वस्साबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजरीन वल अंसार, ये मुब्तदा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये आगे खबर है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिन अल मुहाजरीन, साबिकून अल अव्वलीन, मुहाजरीन में से, अंसार में से। वल्लज़ीन तबाऊहुम, और वो लोग जिन्होंने इनका इत्तिबा किया, वो लोग जिन्होंने क्या किया, मुहाजरीन और अंसार का इत्तिबा किया। तो मुहाजरीन और अंसार का इत्तिबा, उसमें ताबीन भी दाखिल हो गए, उसमें तबा ताबीन भी दाखिल हो गए, और उसमें तबा ताबीन के शागिर्द भी दाखिल हो गए, उनके शागिर्दों के शागिर्द भी दाखिल हो गए, और क्यामत तक जो लोग सहाबे किराम का इत्तिबा करेंगे और उसी तरह जो है ना जिंदगी गुजारेंगे, दिन पर अमल करेंगे जिस तरीके से सहाबे किराम ने दिन पर अमल किया, जो सबक हजरत ने उनको पढ़ाया, जिस तरीके से उस सबक को उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया और उस पर अमल किया, तो क्यामत तक जो लोग उसी तरीके से उस सबक को सीनों में महफूज करेंगे, उस पर अमल करेंगे, उसमें आप भी दाखिल है। सब के सब जो है ना इस खबर, इस खबर में क्या है, ये सब, ये जो आगे खबर है ये सब के लिए है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इन सब के लिए ऐलान है अल्लाह तबारक व तआला की रजा की। ये सिर्फ सहाबे के लिए नहीं है, क्योंकि आगे जो है ना आयत के अंदर क्या है, वल्लज़ीन तबाउहुम बिएहसान, جو ان جنہوں نے ان کا اتباع کیا بے احسان. احسان کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کو کہتے ہیں. مل احسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اس طریقے سے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, حالت مشاہدہ ہو, اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو کم از کم حالت مراقبہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان, اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو اخلاص کے ساتھ جنہوں نے صحابہ کرام انصار مہاجرین کا اتباع کیا, تو اس میں میں نے کہا کہ تابعین تب تابعین اور قیامت تک جو دین پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں یہ سب کے سب داخل ہے. رضی اللہ عنہم, یہ خبر ہے اللہ ان سب سے راضی ہے. ورضو عنہ, اور یعنی اللہ ان سے ان کے عمل پر راضی ہے. ورضو عنہ, اور یہ لوگ اللہ سے عمل کے بدلے میں ملنے والے اجر ثواب پر کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے. دونوں طرف سے رضا ہے. وأعد لهم جنات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات کو, تجری من تحتها الانہار, جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ملے گی مومن کو. وممن حولک من الاعراب منافقون ومن اہل المدینۃ, یہ وممن حولک خبر مقدم ہے, منافقون مبتدا مؤخر ہے, اور آپ کے ارد گرد, آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں اعراب بھی ہے, اس میں مدینہ کے لوگ بھی ہے, تو ان اعراب میں دیہاتوں کے رہنے والے جو آپ کے مجلسوں میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں, اور مدینہ کے لوگ جو آپ کے مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کے اندر منافق بھی ہے, اس میں مخلص مسلمان بھی ہے اور اس میں کیا ہے؟ منافق بھی ہے. وممن حولک, اور جو لوگ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کے آس پاس رہتے ہیں, من الاعراب, اعراب میں سے, منافقون منافق ہے, ومن اہل المدینہ, اور اس طریقے سے اہل مدینہ میں سے بھی, مردو علی النفاق, اڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر, لا تعلمہم نحن نعلمہم, اے میرے حبیب تو نہیں جانتا کہ ان میں کون کون سے منافق ہیں, میں جانتا ہوں. پیغمبر سے علم غیب کی نفی قرآن کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن پیغمبر سے علم غیب کی نفی کرتا ہے کہ آپ کے مجلس میں جو منافق ہیں ان کو آپ نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں. آدمی سامنے ہے, سامنے ہے, زبان سے وہ اقرار کرتا ہے ایمان کا, دل کے اندر کفر ہے, لیکن پیغمبر دل کے کفر کو نہیں جانتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صاف اعلان فرماتے ہیں, لا تعلمہم نحن نعلمہم, آپ نہیں جانتے ہو, ہم جانتے ہیں. ہاں آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. سنعذبہم مرتین, ہم دو مرتبہ ان کو سزا دیں گے, دنیا کے اندر بھی رسوائی, برزخ کے اندر ایک اور سزا, اور پھر آخرت کے اندر جو ہے نا وہ جہنم کی سزا الگ مذکور ہے. سنعذبہم مرتین, ہم دو مرتبہ ان کو سزا دیں گے, یعنی جہنم کی سزا سے پہلے دو مرتبہ ہم ان کو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے. ایک سزا کس میں ہوگی؟ دنیا کے اندر رسوائی. دوسری سزا کہاں دی جائے گی؟ برزخ کے اندر. تو عذاب قبر کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. اسے یہ دو سزائیں جہنم کی سزا سے پہلے ہوگی, کیونکہ جہنم کی سزا کو آگے مستقل ذکر کیا ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم, ان دو سزاؤں کے بعد پھر ان کو لٹھایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف, جہنم کے عذاب کی طرف ان کو لٹھایا جائے گا. تو عذاب قبر بھی ثابت ہو گیا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا, اور پیچھے رہنے والوں میں ایسے بھی ہے جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے خطا کے ساتھ, یعنی پیچھے رہنا یہ خطا ہے, یہ غلطی ہے, اس خطا اور اس غلطی کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ خلط کر دیا عمل صالح کو. کیا مطلب؟ کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اچھے کام کیے اور اس کے بعد بھی وہ بہت سارے غزوات کے اندر کیا ہوگا؟ شریک ہو گئے, اور اس غلطی کے بعد بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ, اس خطا کے بعد بھی وہ زکات دیتے ہیں, وہ روزے رکھتے ہیں, اور اس طریقے سے خیر کے کاموں کے اندر اپنا مال بھی ملاتے ہیں, اور اس طریقے سے خیر کے کاموں کے اندر بنفس نفیس بھی شریک ہوتے ہیں. تو غلطی ہو گئی, لیکن غلطی کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا؟ صالحات کو بھی کیا کر دیا, خیر کو بھی کیا کر دیا, ملا دیا, جیسے کہ لبابا وغیرہ تھے. تو ان کا تذکرہ ہے، یعنی پیچھے رہنے والوں میں جو مخلصین تھے ان میں سے بعض ایسے ہیں. اچھا، وَآخَرُونَ، اور ایک دوسری قوم جو پیچھے رہنے والی تھی، اعترفوا بذنوبهم، جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، اور اس طریقے سے اپنے خطا کے ساتھ عمل صالح کو بھی ملا دیا. وآخر سیئا، اور دوسرا عمل ان کے پاس کیا تھا، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ خطا تھی پیچھے رہنا. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو قبول کرے. تو یہ آیت نازل ہو گئی تھی ان کے بارے میں جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو حضرت کے آمد سے پہلے، حضرت کی واپسی سے پہلے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک ہمیں حضرت نہیں کھولیں گے. آپ تشریف لائے تو جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھا ہے، لہذا ہم بھی نہیں کھولیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا. اور پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد یعنی توبہ قبول ہو گئی ان کی، تو پھر حضرت نے حکم دے دیا کہ ان کو کھولو، تو پھر ان کو اس کے بعد ان کو کھولا گیا. اصل اللہ قریب ہے ایتوب علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبے کو قبول کرے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ، تو لو بابا جو ہے نا بطور تشکر کہ ہم نے غلطی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبے کو قبول کیا، بطور تشکر وہ مال لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی صدقہ وغیرہ لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو آگے آئے تو اس کے بارے میں نازل ہو گئی کہ یہ لوگ اگر صدقہ دیتے ہیں تو یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ ان کے صدقات کو قبول کریں، آپ ان کے صدقات کو کیا کریں، قبول کریں. یہ منافق نہیں، مخلص ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان سے جو ہے نا بھول چوک ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد ان کو ندامت ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا. لہذا اب اگر بطور تشکر یہ صدقہ دیتے ہیں، یا ویسے بھی اگر یہ زکات دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ جب بھی صدقہ پیش کرتے ہیں، تو آپ ان کے صدقات کو قبول کریں. تو خذ من اموالہم صدقۃ، لیا کرے ان کے مال سے صدقہ، تو طہرہم وتزکیہم، جو ظاہر کرے ان جو ان کو پاک کرے ظاہر میں، اور اس طریقے سے ان کو پاک کرے باطن میں، کیونکہ زکات ادا ہوتا ہے تو ظاہر پاک ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بخل کی بیماری صدقات سے جو ہے نا وہ ہٹ جاتی ہے، تو باطن کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. وصلی علیہم، اور یہ مخلصین ہے، یہ منافقین نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے اگر یہ پیچھے رہ گئے ہیں، انتقال ہو جائے تو آپ کی نماز جنازہ پڑھائے. ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کے نماز جنازہ سے ان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. واللہ سمیع علیم، اسی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ جب یہاں مدینہ کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتایا کرے، مجھے بتایا کرے تاکہ میں ان کی نماز جنازے میں شریک ہوں، کیونکہ میری نماز جنازہ وہ مرحوم کے لیے باعث رحمت ہے، تو مجھے بتایا کرے. الا یعلمو الم یعلمو ان اللہ ہو یقبل التوبہ، یہ ترغیب توبہ ہے. کیوں یہ لوگ توبہ نہیں کرتے؟ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں؟ عن عبادی ہی، اپنے بندوں سے. ویاخذ الصدقات، اور صدقات کو بھی قبول کرتے ہیں. وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور ان سے کہہ دیجئے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی توبہ تو قبول ہو گئی، اب عمل کرتے رہو، اچھے کام جو ہے نا وہ کرتے رہو. اور پھر یہ ہے کہ واسطہ آپ کا اللہ سے پڑے گا، اللہ کی عدالت میں آپ کی پیشی ہوگی، تو اچھے اعمال لے کر جاؤ گے اچھا جزا پاؤ گے، برے اعمال لے کر جاؤ گے تو برا جزا پاؤ گے. وقل اعملوا، ان سے کہو کہ عمل کرتے رہو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا، قریب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے آپ کے عمل کو، اور اللہ کا رسول، والمؤمنون، اور ایمان والے. مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے اچھے کام آگے سب کو نظر آئیں گے دنیا کے اندر بھی. وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر جو ہے نا تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب غیب والشہادہ ہے، جو غیب اور موجود کو غائب سب کو جو ہے نا وہ جانتا ہے، ظاہر باطن سب کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، بتائیں گے تم، سمجھے نا، کیا لے کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور پیچھے رہنے والوں میں سے ایک جماعت اور بھی تھی، یہ بھی مخلصین صحابہ کرام تھے، لیکن کمی کوتاہی کی وجہ سے نہیں جا سکے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ لوگ تھے، تین صحابی تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ نہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا، اور حضرت جب واپس تشریف لائے تو سچ سچ کہا، حضرت ہمارے پاس کوئی اوردر نہیں تھا، سواری بھی موجود تھی، ساتھ راہ بھی تھا، ارادہ تھا کہ ہم نکلیں گے اور لشکر کو پا لیں گے، لیکن شیطان نے جو ہے نا بہکایا، اور آج کل کرتے کرتے لے گئے، نہیں نکل سکے. تو یہ تیسری جماعت تھی جو پیچھے رہنے والی تھی. وآخرون مرجون لامر اللہ، اور ایک اور جماعت جن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا، ڈیل میں جو ہے نا، یعنی جن کا معاملہ ڈیل میں ہے اللہ کے حکم کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ان کے ساتھ بات چیت جو ہے نا وہ کی جائے گی، اس وقت تک بات چیت نہیں کی جائے گی. تو ان کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم میں ہے، کیا ہے، وہ ڈیل میں ہے اللہ کے حکم کے، لامر اللہ، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اب اللہ کی مرضی ہے سزا دے یا توبہ قبول کرے، لہذا اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو پھر اس پر عمل ہوگا. واللہ علیم الحکیم، اللہ جانتے ہیں، حکمت والے ہیں. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ، اب ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ جو تیسری جماعت تھی ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، آگے ان کا ذکر آنے والا ہے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ علیک سلیک ختم، بات چیت ختم، تعلق ختم، اٹھنا بیٹھنا ختم، اور یہ تنہا جو ہے نا آتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے، زمین باوجود وسطوں کی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، آگے ان کا ذکر آتا ہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50-52 دن کے بعد ان کے توبے کو قبول کیا اور آیت نازل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے آ کر ان کو خوشخبریاں سنائی. والذین اتخذوا مسجدا زرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی تھی مسجد زد پر، مسجدا زرارا، زد پر انہوں نے مسجد بنائی تھی. وکفروا، اور انہوں نے کیا کیا، کفر اختیار کیا. وتفریقا، اور پوٹ ڈالنے کے لیے، یعنی کفر کے لیے، اور تفریقا پوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی تھی بین المسلمین، کس کے درمیان پوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان. یہ کون تھے، یہ ابو عامر راہب خزرجی تھے، یعنی مدینے کے اندر اوس خزرج جو دو قبیلے آباد تھے، خزرج سے ان کا تعلق تھا، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے یہ راہب بن گئے تھے، اور اس طریقے سے نذرانے شکرانے اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو پھر کامیابی ملی، تو پھر یہ یہاں سے نکلا، اس علاقے سے نکلا، مکہ چلا گیا، اور مکے کے کافروں کو آمادہ کرنے لگا حضرت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. احد کے اندر یہ مکے کے کافروں کے ساتھ شریک رہا جنگ کے اندر، اور پھر مکہ جب فتح ہوا تو یہ آگے شام کی طرف بھاگ گیا. حنین جب فتح ہو گیا تو اس نے وہاں سے خبر بھیجی شام سے، اور کس کے پاس خبر بھیجی، مدینہ کے اندر جو منافقین رہتے تھے ان کے پاس خبر بھیجی، اور کہا کہ یہ جو مسجد قباء ہے اس سے تھوڑا فاصلے کے اوپر آپ ایک مکان خریدیں اور اس کو مسجد میں تبدیل کریں. تو وہ ایک ملاقاتوں کی ایک جگہ ہو جائے گی ہماری، اور میں ابھی روم کی حکومت سے بات کر رہا ہوں، تو روم کے تعاون سے میں لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کروں گا، لیکن آپ نے مدینہ کے اندر کام شروع کرنا ہے، اور بظاہر جو ہے نا یہ مسجد ہوگی، اور باقی جو ہے نا مسجد کی میناروں کے نیچے یہ کفر کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، یہاں لوگوں کو بلایا جائے گا، لوگوں کے ذہن سازی کی جائے گی، مسلمانوں کے اندر پوٹ ڈالی جائے گی، یہاں سے جو لٹریچر میں روانہ کروں گا वो लिटरेचर आपने जो है ना यहां पर लोगों को दिखाने होंगे, और हमारा जो सारा प्रोग्राम है उससे लोगों को आगाह करते रहना हो। और इरादा कर लिया कि इस मस्जिद को मस्जिद तैयार हो गई थी क्या, आप हजरत को जो है ना दावत देते हैं ताकि आप आए और हमारे लिए एक नमाज पढ़ाए और मस्जिद के इफ्तिताह करें, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि ये तो कुफर के हेडक्वार्टर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई और आगाह कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन खसम और इस तरीके से मान बिन आदि को भेजा और कहा कि जाओ इस मस्जिद, यानी ये जो कुफर का हेडक्वार्टर इन्होंने बनाया है, नाम दिया है मस्जिद का, इसको मिलियामेट कर दो, खत्म। तामीर के बाद जो है उन्होंने आकर फिर इसको क्या कर दिया, मिटा दिया, जमीन के साथ बराबर कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद को इनके दिलों का क्या बना दिया, खटकने वाला खंटा बना दिया। कितनी प्यारी मस्जिद बनाई थी हम, हेडक्वार्टर तैयार हो गया था, पता नहीं क्या हो गया, ये लोग आए उन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया। तो इसी का जिक्र है, वह इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु, और ताकि जो है ना वो क्या हो, गात लगाने की जगह हो, लेमन हारब अल्लाह व रसूलहु, उन लोगों के लिए जो अल्लाह अल्लाह के रसूल के साथ क्या करते जंग काफिर, उनके लिए जो है ना गात लगाने की क्या हो, जगह हो। इरसाद कहते हैं उस जगह को जहां आदमी दुश्मन को निशाना बनाने के लिए बैठ रहता है। मिन कबलो, इससे पहले, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और ये कसम खाएंगे कि हजरत हमने तो इरादा नहीं किया था इस मस्जिद के बनाने से मगर किसका, अच्छाई का, कि कुबा की मस्जिद हमारे हमसे कुछ फासले पर है, तो कभी कभी बारिश होती है, दुब होती है, हम वहां नहीं जा सकते हैं, फिर बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, इस वजह से हमने क्या है कि इस मोहल्ले के अंदर भी मस्जिद बन जाए ताकि हर आदमी जो है ना वो जमात के साथ नमाज पढ़ सके। ये बात जाहिर की, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह तबारक व तआला गवाही देते हैं कि ये झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा, आप हमेशा के लिए जो है मस्जिद ज़रार के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए न जाए, यानी बिल्कुल जो है ना आप न जाए। ला मस्जिदुन उस्सिसल अला तक्वा, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है, मिन अव्वल यौमिन, पहले दिन से, अहक अन तकुम फीही, वो मस्जिद ज्यादा हकदार है कि आप वहां खड़े हो, वहां नमाज पढ़े और नमाज पढ़ाए, मस्जिद कुबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, मदीना तशरीफ लाए, तो कुबा में जो है ना आप कुछ दिनों के लिए ठहरे थे और वहां कुछ नमाजें आपने पढ़ी थी, मदीने में दाखिल नहीं हुए थे, उसके बाद फिर यहां से आप मदीने में दाखिल हो गए थे। तो जहां आपने नमाजी पढ़ी थी कुबा के रहने वालों ने वहां मस्जिद बना ली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कई नमाजें पढ़ी थी, और बाद में हफ्ते के दिन आप वहां जाते थे और एक दो नमाजें जो है ना वहां पढ़ते थे, और हफ्ते के दिन वहां जाकर नमाज पढ़ने की फजीलत भी है। तो इखलास पर जो है ना ये मस्जिद बनी थी, बनाई गई थी, तो आप इस मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ाया करें, ये मस्जिद लायक है कि आप इसमें नमाज पढ़ाए, वो मस्जिद जो है वो तो कुफर के हेडक्वार्टर है, उसको गिरा दे। फीह रिजाल युहिब्बुना अन यततहहरू, और इसी मोहल्ले के लोगों की फजीलत का बयान है, आले कुबा की फजीलत का बयान है कि हम इस मोहल्ले के अंदर लोग रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनसे मोहब्बत करते हैं, वो जो है ना वो क्या करते हैं, यानी पाकी को पसंद करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी इख्तियार करने वालों को पसंद करते हैं, यानी इन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत क्यों करते हैं, इसलिए कि वो लोग अच्छे तरीके से अपने जिस्मों को पाक रखते हैं इबादत के लिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले कुबा से पूछा, कुबा वालों तुम कौन सी जो है ना पाकी इख्तियार करते हो जिसका तस्करा जिससे जिसकी वजह से अल्लाह आपसे मोहब्बत करते। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से करते हैं कि हम पहले जब पत्थरों से इस्तिंजा करते हैं, और पत्थरों से इस्तिंजा के बाद फिर उस इस्तिंजा पर इक्तफा नहीं करते हैं बल्कि पानी के साथ इस्तिंजा करते हैं। आम अरबों का दस्तूर यह था कि पानी जो है ना वो बहुत कम था, तो इसलिए पत्थरों से अपने आप को साफ करते थे और फिर पानी से इस्तिंजा नहीं करते। और मसला भी यही है कि अगर पत्थर से जो है ना आपकी सफाई हो गई तो पानी से इस्तिंजा की जरूरत नहीं है, मकसद जो है ना वो गंदगी को जाहिर करना है, तो जब गंदगी जाहिर हो गई फिर पानी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। लेकिन पानी से वो पाकी हासिल होती है जो पत्थरों से नहीं हासिल होती, تو مقصد یہ تھا کہ پتھروں کے استعمال پر ہم اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی سے جو ہے نا استنجا کرتے ہیں. اب من اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ, کیا وہ مسجد جو جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر اللہ کی طرف سے, ورضوان اور اس طریقے سے رضا کے اوپر, خیر یہ مسجد بہتر ہے ام من اسس, یا وہ مسجد بہتر ہے جس کی بنیاد رکھی گئی کس کے اوپر, اعلی شفا جورفن, ایسے کنارے پر جو یعنی کائی کے کنارے پر, ہارن وہ کائی کا کنارہ جو گرنے والا ہے, کائی کا وہ کنارہ جو گرنے والا ہے, فنہار بھی فی نار جہنما, اور پھر جو ہے نا وہ اس کو لے کر ان کو جو ہے نا وہ لے کر کیا کرے گا, وہ ڈے پڑیں گے کس کے اندر, جہنم کی آگ کے اندر, یعنی ان کو لے کر جو ہے نا پھر وہ کیا ہوگا, ڈے پڑے گا جہنم کی آگ کے اندر. تو ایسی مسجد بہتر ہے جو کائی کے کنارے ہو اور وہ کائی کیا ہو, گرنے والی ہو, اور پھر جو ہے نا وہ ان کو لے کر جو ہے نا کیا کرے گا, کیا ہو جائے گا, وہ گر جائے گا جہنم کی آگ میں. تو ایسی مسجد زیادہ بہتر ہے یا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم, ہمیشہ رہے گا وہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ضرار کی, ریبۃ فی قلوبہم یعنی کانٹی کی طرح جو ہے نا وہ کٹکتے رہے گی ان کے دلوں کے اندر, حسرت یعنی ہر وقت وہ منظر, وہ نقشہ, وہ بلڈنگ, وہ عمارت ان کی آنکھوں میں آئے گی کہ ہم تو بالکل کامیاب ہو گئے تھے اور ہیڈ کوارٹر تیار ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا پھر گرا دیے. تو کٹکتی رہے گی ان کے جو ہے نا دلوں کے اندر. الا ان تقطع قلوبهم, الا یہ کہ ان کے دل کیا ہو جائے, فنا ہو جائے. کیا مطلب, یعنی موت تک وہ صدمہ رہے گا, یہ مطلب موت تک جو ہے نا وہ اس مسجد کے گرائے جانے کا صدمہ جو ہے نا وہ رہے گا ان کے دلوں کے اندر. واللہ علیم حکیم, اللہ تبارک و تعالی علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, متخلفین عن الجہاد کے تذکرے کے بعد, کچھ منافق تھے جھوٹے بہانے کر کے نہیں گئے تھے لیکن کچھ مخلص تھے. پھر مخلصوں کی دو قسمیں تھیں, فوری توبے کی طرف جانے والے اور تاخیر سے توبے کی طرف جانے والے. ان کا تذکرہ جب ہوا تو اب مجاہدین کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے؟ مجاہدین کا, جنہوں نے لیلۃ العقبہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور یہ کتنے آدمی تھے؟ یہ 70 آدمی تھے. تو ان کے بارے میں جو ہے نا یہ نازل ہو گئی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ایمان والوں سے, انفسهم ان کے جانے, واموالهم اور ان کے مال, بان لهم الجنہ کہ تم اپنی جان مال اللہ کی مرضی سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں, بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. حالانکہ مال بھی اللہ کا دیا اور جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی, اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خرید رہے ہیں جنت کے بدلے میں. تو گویا کہ مومنین کے مال کو کیا بنا دیا؟ مبیعا بنا دیا, اور مومنین کی جانوں کو کیا بنا دیا؟ مبیا بنا دیا, اور جنت کو کیا بنا دیا اللہ نے؟ سمن بنا دیا. اور معاملے کے اندر مقصود سمن نہیں ہوتا ہے, مقصود کیا ہوتا ہے؟ مبیا ہوتا ہے, عزت مبی کی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے مال کو, مومن کے مال اور جان کو اتنی عزت دی ہے, اتنی عزت دی ہے اور اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو مبیا بنا دیا جنت کا, اور جنت کو اس کا کیا بنا دیا؟ سمن بنا دیا. یقاتلون فی سبیل اللہ جو لڑتے ہیں جنگ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فیقتلون ویقتلون قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں ظاہر جب آدمی میدان میں جاتا ہے تو شہید بھی ہوتا ہے دوسروں کو بھی جہنم رسید کرتا ہے وعدن علی حقا یہ تجارت کا جو وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تورات کے اندر انجیل کے اندر قرآن کے اندر ومن اوفا بعہدہ من اللہ اور جو پورا کرے گا اس وعدے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے فاستبشروا تو وہ خوشی منائے ببیعکم الذی بایعتم بہ اس بیع کا اس سودا کا جو اللہ کے ساتھ تم نے کیا ہے وذلک هو الفوز العظیم اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اب مومنین کے بقایا صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون یہ مومنین کے بقایا صفات ہیں. الطائبون بار بار بارگاہ الہی میں توبہ کی درخواستیں پیش کرنے والے العابدون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے الحامدون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے السائحون اور دنیا سے بے تعلق رہنے والے. ظاہر ہے آدمی دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کمانا دنیا کو استعمال کرنا یہ مجبوری ہے لیکن مومن اور کافر میں یہ فرق ہے کہ مومن دنیا کو مقصد نہیں بناتا. مقصد مومن کی کیا ہے؟ عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. آخرت کی کرنسی کو اکٹھا کرنا یہ مومن کا مقصد ہے اور وہ مقصد کے ساتھ وابستہ ہے. اور دنیا جو ہے مقصد نہیں, دنیا ضرورت ہے تو دنیا سے وہ اس نے کیا کیا ہے, دنیا کو وہ کماتا بھی ہے خرچ کرتا بھی ہے لیکن بے تعلق ہے, دنیا کی محبت کو دل میں داخل نہیں ہونے دیتا. الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدے کرنے والے, الامرون بالمعروف بلائی کا حکم دینے والے, والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے کہیں اللہ کا حکم جو ہے نا ٹوٹ نہ پائے. وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین جائز نہیں ہے پیغمبر کے لیے ایمان والوں کے لیے کہ آج کے بعد وہ کسی مشرک کے لیے کیا کرے استغفار. ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے استغفار کرتے تھے, منع کیا گیا. جب یہ نادر ہوگی تو آپ نے استغفار کرنے کیا کر دیا, چھوڑ دیا. اور حکم کلی آ گیا کہ آج کے بعد آپ کسی کافر کے مغفرے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے, کسی منافق کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے. ممانعت آ گئی. من بعد ما تبین لهم یعنی ان کے کفر پر مرنا جب کیا ہو جائے بالکل واضح ظاہر ہو تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے ہیں. انہم اصحاب الجحیم جب یہ بات بالکل واضح ظاہر ہو کہ یہ کیا ہے جہنمی ہے کفر پر مرا ہے تو پھر جو ہے نا آپ ان کی دعا نہیں مانگ سکتے. وما کان استغفار ابراہیم یہ ازالہ شبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب کافر کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے, استغفار پڑھنا جائز نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کے لیے استغفار پڑھتے تھے اور مغفرت کی دعا مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ الا عن موعدۃ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار جو اپنے والد کے لیے تھا وہ ایک وعدے کے تحت تھا. کس کے تحت تھا؟ ایک وعدے کے تحت تھا. سلام علیک ساستغفر لک جب ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دعوت دی اور والد نے جو ہے نا سزا دینے کا اعلان کیا اور ان کی دعوت کو مسترد کیا تو ابراہیم علیہ السلام جب والد سے اجازت لے کر نکل رہے تھے فرمایا کہ سلام علیک ساستغفر لک. ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہو لیکن میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ میرے باپ ہو, میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں, یہ کر سکتا ہوں کیونکہ ہدایت دینا تو میرے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ. اس وعدے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے, دعا مانگ رہے تھے, استغفار کی دعا, استغفار پڑھتے تھے اپنے والد کے لیے. لیکن جب فلما تبین له انه عدو للہ, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے, جب معلوم ہو کہ میرا والد کیا ہے, کافر ہے, اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی برات کا اعلان کر دیا, برات کا اعلان کر دیا اور مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, تحقیق ابراہیم علیہ السلام مہربان تھے, بردبار تھے. وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ ھداہم حتی یبین لہم ما یتقون, اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتے ہیں ہدایت دینے کے بعد. جب اللہ کسی قوم کو ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت دینے کے بعد پھر ان کو کیا نہیں کرتے ہیں, گمراہ نہیں کرتے ہیں. حتی یبین لہم, جب تک ان پر ظاہر نہ کرے, ما یتقون, جن جن چیزوں سے اس کو بچنا ہے, جن جن چیزوں سے اس کو بچنا ہے, جب تک جو ہے نا وہ چیزیں سب ان کے سامنے ظاہر نہ کرے, تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہدایت ملنے کے بعد کسی کو گمراہ نہیں کرتے. بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے, نہیں بچو گے تو کفر میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے, اور اس کے بعد پھر جب آدمی شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے نہیں بچتا اور وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے, تو پھر یعنی جب ان سے نہیں بچتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں, جب پھر فیصلہ کرتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد اس آدمی کے حق میں گمراہی کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ انگلیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہ نشان ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں لیکن ہمارے انگلیوں کی طرح نہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں, اللہ کے ہاتھ ہے جو اس کے شاہ نشان ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں جو اس کے شاہ نشان ہے. ہم نے ہاتھ سے انکار نہیں کرنا, انگلیوں سے انکار نہیں کرنا, کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے اندر اپنے لیے ثابت کیا ہے, انگلیاں جو ہے نا وہ ثابت ہیں آپ کے لیے, حدیث سے ثابت ہے. لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں, ہماری انگلیوں کی طرح نہیں, جو اللہ کے شاہ نشان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. جس طریقے سے دو انگلیوں کے اندر آدمی چیز کو پکڑتا ہے نا گھمانے کے لیے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی خطا کی وجہ سے, کسی گناہ کی وجہ سے, خاص کر جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے آپ اپنے آپ کو ان سے نہیں بچاتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور گما دیا, تو یک دم آپ کا دل ہدایت سے ضلالت کی طرف, اسلام سے کفر کی طرف مڑ جائے گا, اور اس عظیم سعادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے محروم ہو جاؤ گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا مانگا کرے, ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے. تو یہاں پر بھی وہی اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو, کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جب تک ان کو وہ چیزیں نہیں بتاتا کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے, نہیں بچو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی دولت, ایمان کی دولت آپ سے لے کر اور گمراہی کے اندر جو ہے نا آپ کو کیا کریں گے, داخل کریں گے, کفر میں داخل کریں گے. ان اللہ علی کل شیء, ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے جو ہے نا خبردار ہے. ان اللہ له ملک السماوات والارض, اب اوصاف باری تعالی کا بیان ہے. یعنی وہ ذات جو ان اوصاف کے ساتھ, ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو تو حکم اسی کا چلے گا اور بات اسی کی ماننی ہوگی, راضی اسی کو کرنا پڑے گا. اب آگے وہ اللہ کے اوصاف ہیں, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, اللہ وہ ہے جو اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے بادشاہت اور زمینوں کے بادشاہت. اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے مملوک ہے، آسمان زمین، یحیی و یمیت، اور وہ زندگی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی اسی کی طرف سے ہے، موت بھی اسی کی طرف سے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار ہے. تو حکم اسی کا چلے گا جو زمین آسمان کا مالک ہے، جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، جس کا راج ہے آسمانوں کے اوپر اور جس کا راج ہے زمینوں کے اوپر. اور حکم اسی کا چلے گا جو موت اور حیات کا مالک ہے. تو یہ صفت اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. سمجھے نا، قانون بنانے کا اختیار اللہ نے مخلوق کو دیا نہیں ہے. خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو اللہ تبارک و تعالی کا نازل کردہ قانون مخلوق کے اوپر نافذ کرے. خلیفہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے اور پھر اپنا بنایا وہ قانون لوگوں کے اوپر کیا کرے، نافذ کرے. یہ تو اسلام سے ہٹ کر سوچ ہے جو اسلامی ریاستوں کے پاس ہے، ورنہ یہ ہے کہ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ جو قانون اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے نازل کیا ہے وہ جامع معنی قانون ہے. انسان کا بنایا ہوا قانون کیا ہوگا، انسان کا بنایا ہوا قانون کیا ہوگا؟ قانون تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے. خلیفہ کا یہ کام ہے کہ اس قانون کو، جس ریاست کا وہ خلیفہ ہے، اس ریاست میں اس قانون کو کیا کرے، نافذ کرے. قانون اللہ کا چلے گا. لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی والمجاہدین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ. تحقیق مہربان ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے اوپر، مجاہدین کے اوپر، انصار کے اوپر، وہ انصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا مشکل گھڑی میں. جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا کس میں؟ مشکل گھڑی میں. اس لیے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، تو مکہ اس زمانے میں جزیر عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور مکے کے دشمنی کو کوئی بھی آدمی اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن مدینہ کے انصار نے اپنا سینہ جو ہے نا کھول دیا مکے والوں کی دشمنی کے آگے، ڈال بنا دیا مکے والوں کی دشمنی کے آگے، اور آپ کو پناہ دے دی، اور اس مشکل گھڑی کے اندر انہیں آپ کا ساتھ دیا انصار نے. اس لیے آپ نے فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، انصار مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے. لو سلک الناس وادیا لسلک الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. فتح مکے کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کا رسول آپ سے نہیں کہے گا کہ تم جاؤ مدینہ اور میرا بھائی علاقہ آزاد ہو گیا، میں یہاں رہوں گا. نہیں، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. ساری دنیا ایک راستے سے جائے گی، انصار دوسرے راستے سے جائیں گے، میں انصار کے ساتھ جاؤں ان کی قربانیوں کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اپنے حبیب کے اوپر، مجاہدین کے اوپر، ول انصار اور انصار کے اوپر، وہ انصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا مشکل گھڑی کے اندر. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ متزلزل ہو جائے ایک جماعت کے دل ان میں سے، ثم تاب عليهم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ کی اور پھر ان کے دل جو ہے نا وہ کیا ہو گئے، جمع ہو گئے. تو یہاں انحراف سے مراد، زیغ سے مراد ایمان سے انحراف نہیں ہے، زیغ سے مراد تبوک سے پیچھے رہنا مراد ہے. یعنی بعض لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے خیالات پیدا ہو گئے کہ باغات کا پل بالکل جو ہے نا وہ پکڑے کے قریب ہے، سخت گرمی ہے، تبوک کا سفر بہت لمبا ہے، اور سپر طاقت سے مقابلہ ہے، وسائل نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا ہم نہیں جا سکتے. اس طریقے سے باتیں بعض انصار کے دلوں میں بھی کیا ہو گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا اور جما دیا، پھر وہ نکلے، پیچھے نہیں رہے. انہو بہم روف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ان پر بے حد مہربان ہے، شفیق ہے، روف کا معنی شفیق اور رحیم بے حد مہربان ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ، ان تین کا تذکرہ پہلے آ چکا تھا، اب آگے جو ہے نا مزید تفصیل ہے. وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا تھا، حضرت کے سامنے پیش ہو گئے تھے، غلطی کا اظہار کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انتظار کرو اللہ کے حکم کے، اب اللہ کی مرضی ہے، سزا دیتا ہے یا توبہ قبول کرتا ہے. وہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی تھی، بما رحبت، باوجود اپنے جو ہے نا وسعتوں کے، اس لیے کہ حضرت بھی بات چیت نہیں کر رہے تھے، صحابہ کرام بات چیت نہیں کر رہے تھے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھی. وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں کوئی پناہ نہیں ملے گی اللہ سے مگر اللہ کے پاس، لہذا اللہ کی طرف رجوع کرے اور اسی کے سامنے رونا اور گڑگڑانا اختیار کرے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. لیتوبو، تاکہ جو ہے نا وہ آئندہ بھی کیا کرے، توبہ کرتے رہے، یعنی آئندہ بھی اگر خطا ہو تو خطا کے بعد کیا کرتے رہے، توبہ کرتے رہے. اس لیے اللہ پاک نے کیا کیا، توبہ کو قبول کیا. ورنہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ نہ قبول نہ کرتے تو پھر آئندہ اگر کسی سے گناہ ہوتا تو پھر توبہ کی طرف نہیں جاتا ہو، کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا تو پھر کیا ضرورت توبہ کرنے کی. اس لیے اللہ نے توبہ قبول کیا کہ آگے بھی آپ سے خطا ہوگی، غلطیاں ہوگی، تاکہ پھر آپ توبہ کی طرف جاتے رہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترغیب، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مدینہ کے لیے، آس پاس والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیغمبر سے پیچھے رہے. ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم، اور ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کو عزیز سمجھے پیغمبر کی جان سے. یعنی جو آدمی نکلتا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری جان پیغمبر کی جان سے زیادہ عزیز ہے، لہذا اگر وہ جاتے کوئی بات نہیں لیکن مجھے نہیں جانا چاہیے. تو لا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی وہ اپنی جان کو پیغمبر کی جان سے عزیز نہ سمجھے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اور یہ پیچھے رہنے سے جو ممانعات آئی ہے اس لیے کہ ان کو نہیں پہنچے گا اللہ کے راستے میں ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور تکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یتؤنا موت ان، اور یہ نہیں رون ڈالیں گے کسی راستے کو، یغیظ الکفار، جس سے کفار جو ہے نا وہ خفا ہوتے ہو، ناراض ہوتے ہو، ولا ینالون من عدو، اور یہ نہیں چینیں گے کسی دشمن سے نیلن، چیننا کوئی چیز جو ہے نا، الا کتب اللہ لہم بہ عمل صالح، ان تمام تکلیفوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کیا لکھیں گے، ثواب لکھیں گے، عمل صالح ثواب لکھیں گے. اس لیے ان لوگوں کو کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہے کسی بھی جو ہے نا جہادی سفر سے اور کسی بھی جو ہے نا دعوت کے سفر سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کی جماعتیں روانہ کرتے تھے، کبھی آپ جماعت روانہ کرتے تھے جہاد کے لیے، اور کبھی آپ جماعت روانہ کرتے تھے کس کے لیے، دعوت کے لیے. غزوات آپ پڑھیں گے، بغادی پڑھیں گے بخاری کے اندر، جن طلبا نے بغادی پڑھی ان کو پتا ہے کتنی جماعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی تھی دعوت کے لیے، دعوت کے لیے بھی آپ نے جماعتیں روانہ فرمائی تھی، جہاد کے لیے بھی آپ نے جماعتیں روانہ فرمائی تھی. لہذا دعوت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو، مدینہ اور مدینہ کے آس پاس والوں کے لیے جائز نہیں ہو کہ پیچھے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں پیاس لگے گی، اللہ کے راستے میں تکاوٹ لاحق ہوگی، اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیف آئے گی اس تکلیف پر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کیا دیں گے، اجر دیں گے، ثواب دیں گے. اللہ کتب اللہ لکم بھی عمل صالح، عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ ثواب. اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے لیے عمل صالح لکھیں گے، یعنی ثواب لکھیں گے. ولا ينالون من عد، کہاں چلے گئے؟ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنين، اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره، اور یہ خرچ نہیں کرتے ہیں اپنا مال، مطلب یہ ہے کہ وہ نفقہ جو ہے نا وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، مطلب یہ ہے کہ صدقہ چھوٹا ہو بڑا ہو. ولا يقطعون واديا، اور یہ طے نہیں کریں گے کرتے ہیں کسی وعدے کو. الا كتب لهم، مگر یہ تمام کے تمام چیزیں ان کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، چڑھائی جاتی ہے، قدم قدم اعمال نامے میں چڑھایا جاتا ہے، ایک ایک روپیہ جو ہے نا وہ اعمال نامے میں چڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ دعوت کا سفر ہو، چاہے وہ کس کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، کیونکہ دعوت بھی اعلی کلمت اللہ کے لیے ہے، جہاد بھی اعلی کلمت اللہ کے لیے ہے. جس طریقے سے قتال سے اعلی کلمت اللہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے دعوت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اعلی کلمت اللہ ہوتا ہے. تو جس وادی سے آپ گزرتے ہو، جس گھاٹی سے جو ہے نا آپ اترتے ہو، اور اس طریقے سے جتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اعمال ناموں کے اندر چڑھائی جائے گی، چڑھائی جاتی ہیں یہ سب چیزیں آپ کے اعمال ناموں کے اندر. کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہتر بدلہ دے دے. اس لیے جو ہے نا یہ سب چیزیں آپ کے عمل ناموں میں جو ہے نا چڑھائی جاتی ہیں. احسن ما کانوا یعملون. وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین، طریق جہاد. سارے کے سارے مسلمان جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں نکلے، سب کے سب نکلے. فلولا نفر من کل فرقة، ہر جماعت سے ایک جو ہے نا کیا نکلنا چاہے، کیوں نہیں نکلتا؟ ہر فرقے سے جو ہے نا ایک آدمی، یعنی ہر گھرانے سے جو ہے نا ایک آدمی کیوں نہیں نکلتا؟ یہ ضروری نہیں کہ گھرانے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نکلے، یہ طریقہ نہیں ہے. گھرانے سے ایک آدمی نکلے، کچھ لوگ پیچھے رہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ لشکر میں شامل ہو کر جائے. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے حضر سفر کے اندر بہت سارا دین کا حصہ وہ پیغمبر سے سیکھ سکتے ہیں. لہذا جب وہ واپس لوٹ کر آئیں گے، تو جو کچھ سفر میں انہوں نے، جہادی سفر ہو، دعوت کے سفر، جو کچھ سفر میں انہوں نے پیغمبر سے سیکھا، پیچھے رہنے والوں کو اگر وہ بتائے. اور اگر پیغمبر مدینہ کے اندر، مدینہ میں ہے اور لشکر کو روانہ کر دیا، تو مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ پیغمبر کے صحبت میں آ کر جو ہے بیٹھیں گے، اور جو وحی آئے گی، جو احکامات آئیں گے، وہ ان کو سیکھیں گے. تو جو لوگ جہادی سفر پہ گئے تھے، دعوت کے سفر پہ گئے تھے، واپس جب وہ آئیں گے، تو یہ جو مدینہ میں تھے، یہ ان کو وہ احکام سکھائیں گے، اور دین کا وہ حصہ جو ہے نا ان کو سکھائیں گے اور پڑھائیں گے جو آدم موجودگی کے اندر اتر آیا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو، کچھ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ گھروں کے اندر رہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافة، یعنی مومن جو ہے نا مومن ایسا نہ کرے کہ سب کے سب جو ہے نا وہ نکلے جہاد کے لیے. فلولا نفر من کل فرقۃ، ہر گھرانے سے کیوں ایک آدمی نہیں نکلتا؟ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ان میں سے جو ہے نا ایک طائفہ نکلے تاکہ جو ہے نا وہ دین سیکھے. ولینذروا قومہم، یعنی تکمیل سے پہلے طالب کا فریضہ کیا ہے؟ دین سیکھنا، اور تکمیل کے بعد پھر طالب کا فریضہ کیا ہے؟ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ جو دین آپ نے سیکھا ہے، اس دین کے ساتھ جا کر اپنے قوم کو کیا کریں؟ ڈرائیں. تو دو فریضے ہیں طالب کے، یعنی ایک ہے زمانے تعلم، اس وقت تو پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور سیکھنا ہے دین کو، صحیح طریقے سیکھنا ہے، اور پھر جب تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دوسرا فریضہ کیا ہے؟ آگے جو ہے اس کو بیان کرنا ہے. تو آپ نے سیکھ لیا, فارغ ہو گئے, اب جو ہے نا ایک مرحلہ آپ کا کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا, اب دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے ہے. اسی دین کو جو آپ نے سیکھا ہے اور اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے, اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کو بیان کرنا ہے. سمجھ گئے نا؟ اذا رجعوا الیہم, جب یہ ان کے طرف واپس لوٹ کر آئیں گے, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی کیا ہوتے رہے, بچتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ایمان والو, ترغیب جہاد, ایمان والو ان کافروں کے ساتھ لڑو. یلونکم, جو تمہارے قریب ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے ان سے لڑنا ہے جو قریب ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَةً, تاکہ وہ کافر پائے آپ کے دلوں کے اندر اپنے لیے سختی. ظاہر ہے جب آپ ان کے ساتھ لڑیں گے تو پھر وہ آپ کے دلوں میں اپنے لیے کیا دیکھیں گے, سختی دیکھیں گے. لہذا وہ فتنہ و سازش کی نجس سے کبھی وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, بچتے رہیں گے, ڈرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے جو ہے نا جہاد ان کافروں کے ساتھ کرنا ہے جو آپ کے قریب ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو وعد نصرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اعلائے کلمت اللہ کے لیے کافر کے ساتھ جنگ کرو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور آپ غالب اور وہ کیا ہوگا, مغلوب ہوگا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق بطور تمسخر, بطور مذاق کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کی ایمان کو اس سورت نے بڑھایا. نئی سورت نازل ہو گئی, بتاؤ آپ کی ایمان, آپ میں سے کس کی ایمان کو اس سورت نے بڑھا دیا. بطور تمسخر جو ہے نا آپس کے اندر اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کے اور قرآن مجید کی آیات کی کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ جواب شکوہ ہے کہ تمہارے ایمان میں اضافہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ تم پلیت ہو, تم پلیت ہو تو گندگی میں, غلاظت میں بارش کا قطرہ گر گرتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے. بارش کے قطرے سے گندگی پاک نہیں ہوتی, وہ پلیتی رہتی ہے. لیکن جو پاک ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن مجید کے ایک ایک آیت کے نازل ہونے سے, ایک ایک حکم کے نازل ہونے سے, ایک ایک سورت کے نازل ہونے سے ان کے ایمان میں کیا ہوگا, اضافہ ہوگا. اس لیے کہ جیسے جیسے احکامات آتے جائیں گے اور یہ اس پر ایمان لائیں گے, عمل کریں گے, تو ایمان میں کیا ہو گیا, اضافہ ہو گیا, نہیں ہوا. وَأَمَّا الَّذِينَ, ہاں, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جن لوگوں نے ایمان لایا ہے, فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو قرآن مجید کی سورتوں کا نزول ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور جب ایک ایک سورت اترتی ہے اور ایک ایک آیت اترتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. ایمان والے کیا کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, اس لیے ایک خاتون کی خدمت میں شیخین حاضر ہوتے ہیں اور وہ رو رہی ہے تو شیخین تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے لیے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ نعمتوں کا انتظام کیا ہے, آپ کو یقین نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سب کا یقین ہے, سب کا یقین ہے, لیکن وہ جو وحی اترتی تھی اور جس وحی کے اترنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا اور ہمارے دلوں کے اندر خوشیوں کی لہریں پیدا ہوتی تھی, وہ بند ہو گئی, وہ وہی بند ہو گئی, اس لیے رو رہی ہوں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسٍ, تو ایک ایک آیت کا اترنا ان کی گندگی پر گندگی کو کیا کرتی ہے, ایک ایک آیت بڑھاتی ہے. ایک ایک آیت جب اترتی ہے تو ان کی گندگی پر جو ہے نا ان کی گندگی کو کیا کرتی ہے، گندگی پر گندگی جو ہے نا وہ بڑھاتی رہتی ہے، کیونکہ یہ وہ جو ہے نا انکار کرتے ہیں اور اس طریقے سے مذاق اڑاتے رہتے ہیں. وما تو ہم کافرون، اور یہ لوگ جو ہے نا مرے اس حالت میں کہ یہ کیا ہے کافر ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین، ان منافقین نے نہیں دیکھا کہ ہر سال اللہ تبارک و تعالی ان کو آزماتے ہیں دو مرتبہ، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، مطلب یہ ہے کہ ہر سال ان کے اوپر جو ہے نا ایک دو مرتبہ قحط سالی اور بیماریاں آتی ہیں، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. ثم لا یتوبو، ثم لا یتوبون وهم لا یذکرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ توبہ کی طرف آ جائے، اپنا راستہ تبدیل کرے، لیکن پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ہیں. ولا هم یذکرون، اور اس طریقے سے ان آزمائشوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو تمہیں نہیں دیکھ رہا. ثم انصرفوا، اور پھر چلتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو ایمان سے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے کی صلاحیت کو اٹھا لیا، اب ان کے دلوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اب ترغیب نعمت عظمیٰ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے طرف اللہ کا رسول، من انفسکم اوصاف رسول ہے جو تم میں سے ہے، بشر ہے، بشر تم میں سے ہے، تمہارا قومی بھائی ہے. پہلے آپ نے پڑھا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کو قرآن مجید نے کیا کہا؟ قومی بھائی، قومی بھائی، قومی بھائی. قرآن پیغمبر کو قوم کا بھائی کہتا ہے، قرآن پیغمبر کو قوم کا کیا کہتا ہے؟ بھائی کہتا ہے. اور بھائی سے زیادہ لذیذ رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی کہنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر تمہارا قومی بھائی ہے. تو من انفسکم، تمہاری جو ہے نا قوم سے، تمہاری برادری سے تحقیق آیا تمہارے پاس رسول، عزیز علیہ، گراں گزرتی ہے پیغمبر کے اوپر، ما عانتم، تمہاری مشقت کے بعد، اس لیے کہ بے پناہ محبت ہے پیغمبر کو اپنی امت سے، لہذا امت کے مشقت کے بعد جو ہے نا وہ پیغمبر کو کیا گزرتی ہے، کیا گراں گزرتی ہے، تمہاری تکلیفیں اسے برداشت نہیں ہوتی، پریشان کرتی ہیں امت کی تکلیفیں پیغمبر کو. حریص علیکم، اور وہ حریص ہے تمہارے ایمان پر، یعنی اس کو حرص ہے کہ کس طریقے سے آپ کو ایمان کی دولت مل جائے، اس لیے دن رات جو ہے نا وہ بغیر کمی کوتاہی کے اس محنت میں لگے رہتے ہیں. آپ گالی دیتے ہو، پتھر برساتے ہو، کتے چھوڑ دیتے ہو، پھر بھی وہ تمہارے طرف آتا ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہے، حریص ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر نہایت مشفق ہے اور نہایت مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، امت سے اس طرح محبت کرنے والا نبی، اور اس قدر امت کے لیے خیر خواہی دل میں رکھنے والا نبی، اور امت کے ایمان کا اس طرح اس قدر حرص کرنے والا ایسا حریص نبی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر امت پھر جاتی ہے، ایمان نہیں لاتی ہے، فقل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. یا یہ ہے کہ لوگ اگر ساتھ دینے سے انکار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے. لائق عبادت کے ساتھ ترجمہ نہ کرے، کیونکہ عبادت تو مشرک بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کرتے ہیں، لائق عبادت تو وہ بھی کہتے کہ ہم صرف کس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کو. لیکن یہ جو ہمارے آلیہ ان کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں ہمارے نفع نقصان کی. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے. وہ رب العرش العظیم، اور وہی ہے رب عرش عظیم کا رب. عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے. تو عرش عظیم پوری کائنات پر مشتمل ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا رب ہے، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے معاش کے اسباب کو بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور کائنات کے معاش کے اسباب سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بھی مخلوقات کے اندر وہی پیدا کرتا ہے. لہذا کائنات پر اسی کا حکم چلے گا، اطاعت اسی کی جائے گی، بندگی اسی کی جائے گی، اور اسی طریقے سے اپنے مسائل، حاجات، ضروریات اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو ہماری موت اور حیات کا مالک ہے، جو زمین آسمان کا مالک ہے. تو اسے کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، کسی اور کے سامنے جو ہے نا درخواستوں کو پیش کرنا، اور کسی اور کو پکارنا، اور کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، خیر شر کا مالک سمجھنا، یہ حماقت اور بے عقلی ہے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجری بک نستعین. اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولای عز و جل رمضان کے تمام برکتیں نصیب فرما. جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلا عطا فرما. خدایا قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. خدایا قرآن مجید کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. قرآن مجید کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. خدایا ہمارے اہل و عیال کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. یا رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے منور فرما. خدایا جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس مجلس کے اندر شریف کے براہ راست یا نیٹ کے ذریعے سے، بہن بھائی جو بھی ہے، مولا عز و جل سب کے بیٹوں کو اپنے برگاہ میں قبول فرما، مغفرت کا ذریعہ بنا، خدایا ہدایت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق. ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، ہمارے اس عمل کو ہمارے شیخ کے لیے خدایا صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والہ و اصحاب اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی چلی جی، لڑکے کدھر ہیں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ لوگ جو ہے نا، اتنا جو کام شروع ہوا ہے اور قواعد کی تشریح ہو رہی ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا کاپی ساتھ رکھیں تاکہ آپ کا وقت بھی صحیح طریقے سے ضائع نہ ہو جائے. زبانی باتیں تو آپ نے سن لیا پھر نکل جاتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشق کرو گے، اپنے ہاتھ سے تجزیہ کرو گے، تو میرے خیال میں بہت فائدہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ باہر جو ہے یہ سامنے ہے نا، دور دور والے سامنے آ جائیں، شروع کر لیں. تو میں نے آپ کو چار نصب سمجھائے تھے، کتنے بولو؟ دیکھیں یہ بات میں کھل کر آپ کو بتا رہا ہوں، مدعا سمجھا کریں. مدعا تمہارا یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا. تقسیم ورثہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں؟ یعنی جو اللہ رب العزت نے مورث کے مال میں جس وارث کا جتنا حصہ رکھا ہے وہ تو متعین ہے نا، وہ پہنچانا، وہ جس طریقے سے چاہے آپ کر لیں. لیکن زمانہ قدیم سے کچھ ضابطے اور قاعدے علماء نے تحریر فرمائے ہیں اور آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے، اگرچہ سائنسی دور میں بعض اوقات اسی بھی اختصار سے فائدہ لیتے ہیں، تو آپ اس کو بھی سمجھا کریں. باقی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ نے جو ہے نا اسی کے مطابق اس طرح کرو اس طرح کرو، نہیں. آج کل لوگ جو ہے نا، یہ جو ہمارے دور میں رحمیار خان تھا یا کہاں ایک استاد مولانا عبد الغنی صاحب، نام سنا ہے؟ ہاں، یہ پنجاب نہ سندھ میں کوئی مولانا عبد الغنی صاحب تھے یا کیا تھے، وہ بھی میراث کے بڑے ماہر سمجھے جاتے، کافی کچھ لوگ لڑکے مجھے. وہ ہر مسئلے کو سول آنے سے نکالتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ کس سے بولو؟ سولانا، سولانا روپے میں ہوتا ہے. پہلے دور میں کچھ سکے ہوتے تھے، آنا بھی ہوتا تھا، پیسے بھی. وہ نہیں، اب وہ ختم ہو گئے ہیں. ہاں، اب نہیں ہے. تو وہ ہر مسئلے میں سولانے سے حصے مقرر کرتے کہ بھی اگر سولانے ترکا ہو تو اس کا اتنا، اس کا اتنا، اب باقی خود کرو. آج کل ہمیشہ کے لیے حساب کا آسان طریقہ فیصد کے لحاظ سے ہے. کتنا فیصد کو سمجھ رہے ہو؟ یہ تمام معاملات جو طے ہوتے ہیں، عقود کی بھی اور وراثت کی بھی، دوسری کی بھی. بھائی اگر ایک آدمی کے 100 میں 50 روپے ہیں تو 1000 میں کتنے ہو گئے؟ ہاں، شابس، ہو گیا. ہاں، 1,00,000 میں کتنے ہو گئے؟ 1,00,000,000 میں کتنے ہو گئے؟ فٹافٹ کر لیتے ہیں. حصہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہے. تو حصہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں اور صحابہ کے درس و تدریس میں یہ سارے مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو خیر، ایک طریقہ جو چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات یہ مشکلات بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ مال تقسیم کر رہے ہو. کل مجھے کسی طالب علم نے پوچھا، کون تھا، اگر وہ سوال اس کو یاد ہو پھر بعد میں مجھ سے پوچھ. میں نے کہا کل پھر یاد دہانی کرنا، جمعرات کے دن شاید کہا تھا، کہ زمینوں کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. کوئی طالب علم تھا، آج ہائے کہ غیر حاضر ہے. ہاں، تو میں نے کہا وہاں کنال اور مرلے ہوتے ہیں، اور بھی بتا دیا کہ میں نے پہچان لیا. آپ پرسوں مجھے بتائیں. دیکھیں، جیسا یہاں آپ 100 ہزاروں میں 100 صدیوں میں زمین کے بھی تو حصے ٹکڑے کرنے پڑیں گے نا. تو زمین اگر ایک رقبہ ہے جس میں 10 کنال ہے، 3 بھائی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ 10 کنال کو تقسیم کرو گے. اگر کنال پورا نہیں ہے تو تم مارلوں میں کر لے گے، اس کو پھر مارلے کہتے ہیں. ایک کنال میں 20 مارلے ہوتے ہیں. کیا؟ 20 مارلے ہوتے ہیں. اگر مارلے نہیں ہوتے ہیں تو پھر آگے اس کو سرسائی وغیرہ اور پٹواری کا حساب کتاب ہے اس کو. اور بھی آپ یہ کہ وہ منطق و فلسفے والے کہتے ہیں نا، متکلمین والے بھی، کہ اس کی بھی 10، اس چھوٹے سے ٹکڑے کی بھی 10 حصے کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. تو آپ نے ہر چیز کو تقسیم کرنا ہے. پہاڑوں کو اپنے طریقے سے تقسیم کرنا ہے، آباد زمینوں کو اپنے طریقے سے تقسیم کرنا ہے، درختوں کو اپنے طریقے سے تقسیم کرنا ہے. یہ اتنا بڑا فن نہیں ہے. صرف ذہن کھول کے جو ہے نا، یہ لکیر کی فقیر نہیں بننا ہے کہ ایک استاد سے ایک بات سیکھی پھر کہ بھائی وہ ایسا ایسا. اس کا اپنا طریقہ ہوگا، دوسرے کا اپنا ہوگا، تیسرے کا اپنا ہوگا. تو یہاں ایک ضابطہ یہ بتایا گیا تھا، یہ نصب جو لائے گئے، کہ بعض اوقات تقسیم کے بعد کسر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کسر کا معنی ایک ایسا عدد بچ جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر آپ تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. تو معاملہ اٹک گیا. کیا ہوا؟ آپ اس کو کیسے حل کرو گے؟ ہاں، تو اس کے لیے کہہ رہا تصحیح کا باب سمجھو. لہذا یہ باب لایا گیا. بھائی تصحیح کیسے سمجھو گے؟ کہہ رہا پہلے نصب سمجھو. چلو وہ سمجھ گئے ہم. کیا سمجھ گئے؟ یہ نصب وہ نسبتیں ہیں جس کی مدد سے ہم کسر والے ہنسوں کو ختم کر کے ایسا تصحیح آئے گی جس سے سب کو حصے ملیں گے، ایک پائی بھی نہیں بچے گا اور حصے میں بھی فرق بھی نہیں آئے گا. کیا حصے بھی تقسیم ہوں گے اور اچھا تو اس کے بارے میں آپ سنتے جائیں اور کل سے جو میں نے بتایا کہ کافیاں تھوڑی بہت لائیں تاکہ آپ جو ہے نا اپنی جگہ پہ مشق تو کر سکتے کہ اس کو ایسا کریں کہ اس باب میں کل 7 ضابطے ہیں. کیا کہیں میں نے کہا تھا کون سے باب میں کہا تھا کہ حکم کی 2 قسمیں, ایک سلبی ایک ثبوتی, یاد ہے کہاں کہا تھا, کس باب میں سمجھائے تھے؟ ہاں ہاں شاباش, یاد حجم میں بتایا. یہاں پھر وہی ضابطہ آ گیا, کہتے ہیں 7 قاعدے ہیں. کتنے بولو؟ 7 قاعدے ہیں. تصحیح کے باب میں 7 ضابطے سمجھانے ہوں گے. پھر کہتے ہیں ایک باب یہ ہے کہ وہاں کسر نہیں آ رہا ہے, جب کسر نہیں آیا تو تصحیح کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ باب کدھر سے آیا؟ سار ہوا نا بھائی, آپ تو کس کو حل کر رہے ہو؟ جہاں تصحیح آیا ہو, جہاں کسر آیا ہو نا, وہاں آپ اس کے لیے ضابطے تصحیح استعمال کرو گے. تو جہاں کسر ہی نہیں ہے برابر برابر تقسیم ہوتا ہے. کیا مثال بھی دیا ہے, شاید آسان مثال دیا ہے, جیسے کہ ایک آدمی مر جائے, اس کے ماں باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے باپ بھی ہے اور بنات 2 بنات ہیں, ماں بھی ہے. اب یہ دیکھو یہاں اس طرح آپ کو کاپی کی ضرورت پڑے گی, تو آپ 2 سیکنڈ میں اوپر میت لکھ دو, ماں باپ اور بنات, 2 منٹ میں. تو ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس, زور سے جلدی, ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. آپ کے علم کے اضافی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہاں بنات ہے صرف, بنی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو باپ کے پورے حصے کو متعین کرنے کے لیے آپ باپ کے نیچے لکھیں سدس مات تعصیب. یہ آپ کا مشق پھر ہوتا جائے گا. چونکہ بنی تو نہیں ہے نا, تو بنی جب صرف لڑکیاں ہوں تو باپ کو ضرور فروض والا حصہ بھی دیا جاتا ہے, اور بچ جاتا ہے سبا کا حصہ تو وہ بھی دیا جاتا ہے. تو جب باپ کے حصے کی تعین کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ باپ کا حصہ کیا, اس صورت حال میں جب بیٹیاں ہیں صرف, تو اس صورت حال میں اس کا حصہ کیا ہے؟ فرض مات تعصیب. فرض سے مراد سدس ہے اور تعصیب سے مراد اسبا والا حصہ ہے اگر بچ جائے. کیا جب ہوگا نہیں تو کیا دیں گے؟ اسبا والا بچے گا تو دیں گے نا. تو یہاں پر ہم نے باپ بھی رکھا, ماں بھی رکھا اور 2 بنات بھی رکھے. تو باپ کا حصہ سدس ماں تعصیب ہے, ماں کا حصہ سدس ہے اور بنات کا حصہ سلسان ہے, ایک سے زیادہ ہے. تو کیا ایک نوع کے جمع ہو گئے ہیں؟ دیکھو اجرا کرا رہا ہوں, یہاں کیا کیا جمع ہو گئے؟ ایک نوع کے جمع ہو گئے. کیا کیا؟ سلسان اور سدس جمع ہو گئے. تو ضابطہ کیا ہے, کس سے نکالیں گے؟ کیوں شاباش, ضابطہ نہ بولے. چونکہ دونوں میں سے چھوٹا سدس ہے, لہذا سدس کا جو مخرج ہوگا وہ برابر ہوگا, کوئی فرق نہیں آئے گا. تو ہم نے سدس کروایا, 6 سے نکالا, کس سے بولو؟ 6 سے نکالا. کیا سامنے آیا؟ ایک باپ کو دو, پہلے فرض سے تو پورا کرو نا, پہلے کیا پورا کرو؟ پہلے فرائض تو پورا کرو. باپ کو ایک دیا, ماں کو ایک دیا, سلسان بیٹیوں کو 4 دے دیے, کیا بچا؟ لہٰذا ہوتا سیب اور ایسا نہیں بچا. کیا نہیں بچا؟ یہ ہے مشق کہ آپ کو ایک ہی چیز سمجھ میں آ جائے. تو یہاں برابر برابر 4, 2 لڑکیاں ہیں, 4 ایسے, تو 2 2 دے دو, کوئی کسر ہے بٹا ہے؟ کوئی کسر نہیں آیا. تو تصحیح کی باپ کے قاعدے کی ضرورت ہے, یہ مثال دیا ہے. پھر کہہ رہے ہیں اچھا تو جب تصحیح کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو تصحیح کے باب میں لایا کیوں ہے؟ تو میں نے کیا جواب دیا؟ یہ حکم سلبی ہے. کیا ہوگا؟ حکم سلبی لگ گیا. ہو ایک قاعدہ تو وہی ہے کہ وہی وہاں تصحیح کا معاملہ چلتا ہی نہیں ہے. کیا تصحیح کے باب میں ایسی بھی مسائل آتے ہیں جہاں پر کیا نہ ہو تصحیح کی باب کی ضرورت نہیں پڑے گی, ضابطوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو وہاں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں تصحیح کی باب کی ضرورت نہیں ہے, تصحیح کی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ورنہ پھر وہی سوال ہوگا کہ بھائی اس کو یہاں کیوں لایا, یہ تو عنوان کے ماتحت بھی داخل نہیں ہے, اس کے عنوان تو تصحیح کا چل رہا ہے, تصحیح کی ضابطہ تصحیح تو وہاں ہوگی جہاں قصر ہوگا, جہاں قصر نہیں ہے تو وہاں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے, تو جہاں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے تو ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری باتیں پھر عقلن کرنا پڑے گا. میں نے آپ کو جواب سمجھا دیا, سمجھ گئے؟ اچھا اس باب کو الگ کرو. اب جہاں بلا کسرن فلا حاجت الی ضرب کعبین و بنتین, وہی ہو گیا, یہ تو حل ہو گیا نا. ابوین اور ابوین کا کیا معنی ہے؟ ابوین کس کا تسنیہ ہے؟ آپ کو تو ماں کدھر گئی؟ ہاں ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں عرفان, ہاں صحیح ہے. دیکھیں نا یہ میں کبھی کبھی نکتے اٹھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بہت ضروری بات ہو. یہ عربی زبان ہے, بہت فصیح بلیغ ہے, یہاں تقریباً کبھی ایک دوسرے پر غلبہ دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی جو ہے نا اب غالب ہے, ماں غالب امینی کہا جاتا ہے. ہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ترجیح کس کو دی گئی ہے؟ اب کو دی گئی ہے نا, ماں کو تو نہیں دی گئی ہے نا. تو درجے اور چیز ہے, حقوق اور چیز ہے, مراتب اور چیز ہے, اور استعمال لغات ضابطے لغات اور قوانین اور چیز ہے, سمجھ گئے نا. چلیں تو یہ کہہ رہا ابھی اس کو تو ہمارے باپ سے خاص تعلق بھی نہیں تھا, سمجھا دیا. میں ضابطہ سمجھاتا ہوں, یہی سراجی والا سمجھاتا ہوں, اس کو کبھی نہ بولے, بہت شارٹ لفظوں میں اسے سمجھایا. دوسرا قانون یہ ہے, قانون سمجھانے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قصر کبھی ایک فریق پر ہوتا ہے, کبھی ایک سے زیادہ ہوتا ہے. کیا یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک فریق کا معنی ہے کہ نیچے وہ رسا تین طبقے ہیں, بھائی بہنیں بھی ہے, ماں باپ بھی ہے, زوجہ بھی ہے, تو یہ سارے الگ الگ طبقے ہو گئے نا. اس طبقوں سے مراد کیا ہے؟ فریق سے کیا مراد ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی. جب میں یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قصر کبھی ایک فریق پر ہوگا, تو اس فریق سے میرا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ رسا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ نیچے وہ رسا ہوتے ہیں نا, باپ الگ وارث ہے, ماں الگ وارث ہے, بہن اور وارث ہے, تو فریق سے یہ وہ رسا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ کبھی بھی مشتبہ لفظ پر اکتفا نہ کرے, ہر لفظ سمجھ میں آ جائے گا باپ بالکل آسان ہو جائے گا. قصر یہ دیکھیں کہ بھائی ایک فریق پر آتا ہے یا ایک سے زیادہ پر ہے. تو جب ایک فریق پر ہو کیا, تو اس صورت میں آپ نے نسبت جو دیکھنا ہوگا, بغیر نسبت کے نہیں کر سکتے ہو, چاروں نسبتوں میں سے دیکھنا ہے کون سا نسبت اس کے درمیان ہے. کیا؟ تو جب ایک فریق پر ہو تو نسبت, یہ میرے طرف اچھی طرح خیال کریں, یہ زید مرا ہے, زید میرے انگلی کو دیکھے, یہ زید ہے, اس کی یہ چار ورثا ہیں. کیا؟ جب قصر ایک فریق, یہ اس کے حصے ہیں الگ, چار ورثا کے یہ حصے ہیں, نظر آ رہا ہے ہاتھوں میں انگلیاں نظر آ رہی ہے, یہ وہ رسا ہیں اور یہ اس کے کیا ہیں؟ حصے ہیں. تو نسبت جب آپ دیکھو گے تو اس وارث اور اس حصے کے درمیان دیکھو گے. کیا؟ ان کے درمیان نہیں دیکھو گے، یہ روس اور روس کے درمیان، یعنی وہ رسا میں باہمی نسبت نہیں دیکھو گے، کس کے درمیان دیکھو گے؟ وارث اور اس کے حصے کے درمیان دیکھیں گے. تو عموماً تماثل جب ہوتا ہے، تداخل جب ہوتا ہے، وہاں عموماً حصے برابر ہوتے ہیں غالباً. زیادہ تر کسر آتا ہے یا توافق میں یا تباین میں. کیا یہ آتا ہے؟ تجربے یہی بتاتے رہتے ہیں. اگر نسبت توافق ہو، اب کل والا سبق پھر دہرانا ہوگا. کیا ہو توافق؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، دو عدد ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے. کیا؟ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. تیسرا عدد دونوں کو تقسیم کر سکتا ہے. تیسرا کیا کر سکتا ہے؟ دونوں کو تقسیم کر سکتا ہے. تو یہ نسبت کو توافق کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اور جس عدد کو جتنی مرتبہ تقسیم ہو جائے، اس کا کیا ہو جائے گا؟ وفق ہو جائے گا. یہ کل والی بات ہے، یاد ہو گیا؟ دو اور چار، نہیں چار اور آٹھ. کیا؟ چار اور آٹھ. تو یہ چار اور آٹھ جو ہے نا، اس میں تو تداخل ہے. چھ اور نو، ٹھیک ہے، چھ اور نو. تو یہ تین دونوں کو ختم کرتا ہے، دو کو چھ کو دو مرتبہ. یہ تین دو نے چھ، یہ دو وفق ہوا. کس کا وفق ہوا؟ چھ کا. شاباش، صحیح بولو. کیا؟ چھ کا. اور تین تین نو، اور نو کا وفق کیا بنا؟ یا تو ہنس میں، تو ہنس کا نام لے کر بتا رہے ہو کہ یہ چھ کا وفق ہے، یہ نو کا، ایسا ہے نا. اور جب روس اور سہام میں دیکھو گے، تو جو سہام اس کے جو حصے ہیں، اس کو جتنے مرتبہ تقسیم ہو جائے، وہ وفق سہام ہوگا. کیا ہوگا؟ اور تیسرا عدد جو رؤوس کو تقسیم کرتا ہے، وہ رسا کو تقسیم کرتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وفق رؤوس. یہ میراث کی اصطلاح کتابوں میں آتے ہیں، طلبا پھر پریشان ہوتے ہیں. میں بڑی آسانی سے سمجھا رہا ہوں. تیسرا عدد جو دونوں کو تقسیم کرے، یعنی رؤوس کو بھی اور، زور سے بولو، کس کو؟ سہام کو بھی. تو جو کتنی مرتبہ تقسیم ہو جائے، وہ اس کا وفق ہو جائے گا. اور اس کی تمیز کیسے کرو گے؟ سہام والے کو کیا کہو گے؟ وفق سہام. روس والے کو کیا کہو گے؟ وفق روس. یہ کچھ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ اب میں قانون سمجھا رہا ہوں. قانون کیا کہتا ہے؟ وسانی، دوسرا قانون یہ ہے، ان انکسر علی طائفۃ واحدہ. پہلی بات تو ہے کہ کسر تین چار پانچ طبقے ہیں، گروپ ہیں، وہ رسا کی سب کو پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، ایک کے حصے برابر نہیں بنتے. کیا؟ تو کسر کدھر آ رہا ہے؟ ایک پہ آ رہا ہے. پہلا قانون تو یہ سمجھو. ولیکن بین سہامہم و رؤوسہم موافقہ. کیا مانا ہوا؟ نسبت کہاں دیکھو گے؟ جب ایک فرق پر کسر ہو. کیا؟ تو نسبت کسر کہاں دیکھو گے؟ سہام اور روس میں. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اس میں نسبت موافقت ہو، فیضرب وفق عدد روس. آ گیا؟ تو عدد روس کا جو وفق ہوگا، اس سے اصل مسئلے میں ضرب دیں، تصحیح بن جائے گی. کس میں؟ تو کیا وہ کیا بن گئی؟ تصحیح بن گئی. حاصل ضرب تقسیم بن گیا، تصحیح بن گیا، بشرطے کہ وہ مسئلہ اولیاء نہ ہو. اگر اولیاء ہو تو پھر کس سے دینا پڑے گا؟ اول سے. دیکھو، جب مسئلے کا اول آیا تو اصل مسئلے کی حیثیت تو ختم ہو گئی. چھ سے مسئلہ نکالا تھا، اول اس کا آٹھ آیا. اب اعتبار آٹھ کا ہے یا چھ کا ہے؟ جب باپ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو بیٹے کا باپ کا مقام تو پھر نہیں ہوتا نا, تو پھر لوگ کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ بھائی پہلے چھ سے نکالا تھا, مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ نے اس کو تبدیل کر دیا, کیا بنایا؟ آٹھ. اب آٹھ کا اعتبار ہے یا چھ کا اعتبار؟ آٹھ کا اعتبار ہے نا. تو جس مسئلے میں اول ہو, مسئلہ اولیہ ہو, آپ نے اس قصر کو ختم کرنا ہے جو ایک فریق پر آیا ہے. پورا جملہ یاد کرو. تو پھر کیا کرو گے؟ وہاں جو وفق ہوگا روس کا, بولو, وفق ہوگا تو پھر اس وفق سے اصل مسئلے میں اگر اولیاء نہ ہو, اگر اولیاء ہے تو پھر اول میں ضرب دے. کیا ہو جائے گا؟ حاصل ضرب تصحیح بنے گی. اب اسی نسبت سے حصے دو, بڑا آسان ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. ایک مسئلہ حل کرانا ہوں تاکہ تمہارا ذہن کھل جائے. مثلا مثال کیا دیا ہے؟ کعبہ وائن و عشر بنات. کیا لکھو؟ سارے قلم کاپیوں سے لکھو. ایسا نہیں ہوگا, پانچ منٹ میں آپ کا ذہن بدل جائے گا اگر آپ نے خود نکالنا چاہا. کیا ہو گیا ہے؟ ابوین اور عشر بنات نا. تو اب ابوین ایک باپ ہو گیا, دوسرا کیا ہو گیا؟ ماں. دوسرا تیسرا کون ہے؟ بنات. تو ماں کو بھی سدس, باپ کو بھی سدس, ٹھیک ہے. بنات کو سلسان. پھر مسئلہ کس سے نکالوں؟ کیوں ایک نما کے جمع ہو گئے, سدو سدو سلسان جمع ہو گئے ہیں. ضابطے کے مطابق ایک مخرج, جو چھوٹا مخرج چھ, اس سے نکالا جائے گا. تو چھ سے ہم نے مسئلے نکالے, کیا بنا؟ ہاں کیسے پورے ہو گئے یار؟ باپ کو کتنا دیا؟ ہاں سدس. ماں کو کتنا دیا؟ اور بنات کو, بنات کو کتنے حصے دیے؟ چار دیے نا. سب سن لو, چار حصے دے دیے اور لڑکیاں دس ہے, کیسے دو گے بتاؤ؟ کسر تو ادھر آیا نا, کسر کدھر آیا بھائی؟ دو دو دیتے ہو, چار لڑکیاں ہیں, دو دو حصے دے دو گے تو آٹھ ہو جائے گا, دو بچ گئے. ہاں کسر آ گیا نا, یعنی چار لڑکیوں, چار حصے تو دس لڑکیوں پر پورا نہیں ہوتا ہے نا, میں نے الٹا کر دیا. لڑکیاں دس ہیں اور حصے کتنے آ گئے؟ آدھا آدھا دو گے پورا نہیں ہوگا, نہیں پورا ہوتا ہے نا. اب کیا کریں گے؟ اب تمہارا باپ شروع ہوا, فوراً تم نظر کس پہ رکھو؟ نسبتوں پہ رکھے. دس بڑا ہے, چار چھوٹا ہے. لڑکیاں دس ہیں, حصے چار ہیں, تو کیا بنا؟ تداخل نہیں, تماثل نہیں. تداخل تو بڑا چھوٹے پہ برابر تقسیم ہوتا ہے نا, تو چار دس پہ ہوتا ہے, تداخل بھی نہیں, توافق ہے. کیا بولو؟ توافق, توافق ہے. تو توافق کو مجھے سمجھاؤ. توافق تو وہ ہوتا ہے جو ایک عدد دونوں کو تقسیم کرایا جاتا نا. تو چار جو حصے ہیں اور دس جو روس ہیں, وہ رسا ہیں, دو دونوں کو تقسیم کر لیتا ہے. دو تقسیم کرتا ہے, چار کو دو مرتبہ اور دس کو. اب مولانا مجھے سمجھاؤ, دو دونوں چار, دو پانچ دس, دو والا دو جو دو دونوں چار ہوا, یہ دو وفق کے سہام ہوا. کیا سہام ہوا نا؟ اور وہ جو دس ہے اس کو کتنے مرتبہ تقسیم کیا؟ پانچ مرتبہ. وہ پانچ وفق کے روز, زور سے بولو, کیا روس ہوا، میں انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آ جائے گا، اتنا لمبا مشکل نہیں ہے. تو یہ وفق روس ہوا، تو قانون یہ بتا رہا ہے کہ فیضرب وفق دروس نہ کہ وفق سہام. تو وفق روس سے اصل مسئلے میں ضرب دیں. اولیاء تو نہیں تھا، چھ تھا، پورے ایسے ہو گئے تھے. یہ اور بات ہے کہ ایک حصے میں کسر آ رہا ہے تو پانچ کو چھ میں ضرب دے. کیا ہو گیا؟ تیس ہو گیا نا. اب تیس کے اوپر لکھو کہ یہ تصحیح ہو گئی. کیا لکھو؟ اب چھ بھی گیا، حیثیت ختم ہو گئی، اب اصل حصے تیس ہو گئے. اب تیس سے دوبارہ تقسیم کرو، ہر ایک کو کسر نہیں آئے گا. اب میں ایک ضابطہ اور سمجھا رہا ہوں. میں ہمیشہ تمہیں کہتا ہوں کہ میرے چھوٹے ضابطے یاد کرو، انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اب زیادہ چکروں میں نہ پڑو، یہاں تو آسان ہے، کبھی پھر لمبا ہوتا ہے. جو مضروب، یہ جو جس عدد سے آپ نے ضرب دیا نا، کس سے دیا؟ یہاں کس سے دیا ضرب؟ پانچ سے. جس عدد سے ضرب دیا جاتا ہے نا وفق روس، اس کو میراث کے اصطلاح میں مضروب کہتے ہیں. یہ اصطلاحات یاد کرو، پھر بولے گا یہ کدھر سے آیا. کیا کہتے اس کو؟ مضروب. تصحیح بنانے کے لیے اصل مسئلے میں یا اول میں جس عدد سے ضرب دیا جائے، اس کا دوسرا نام کیا بن جاتا ہے ضرب دینے کے بعد؟ مضروب. زور سے بول، کیا بن جائے؟ مضروب. تو جو آپ کے سامنے مضروب ہے، جو یہاں پانچ ہے، اس سے ہر فریق کے اس حصے میں ضرب دیں جو اس کو اصل مسئلے سے میرا تھا، وہ تصحیح والا حصہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تصحیح والا حصہ ہو جائے گا. تو پورا کرو، باپ کو کتنا میرا تھا؟ باپ کو اصل مسئلے سے کتنا میرا تھا؟ ایک. مضروب میں ضرب دیں، ایک ضرب پانچ. ایسے خود نہ کہیں، عمل دکھاؤ. کیا کرو گے؟ ایک ضرب پانچ، اس کے کتنے ایسے ہو گئے؟ پانچ. ماں کو کتنا میرا تھا؟ ایک. ایک ضرب پانچ پانچ. وہ دوسروں لڑکیوں کتنا میرے تھے؟ چار ضرب پانچ، بیس ہو گئے نا. وہ چار حصے بیس سے بدل گئے. یہ کتنے کتنے بڑے حصے ہوں گے بتائیں؟ ہاں دیکھو، آپ لوگوں میں ذہن کھلوانا چاہتا ہوں. چار حصوں سے جب بیس بناؤ گی، کیا تو یہ بیس حصے اس سے بڑے ہوں گے کہ چھوٹے ہوں گے؟ میں کیا کہوں، پھر طلباء ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھائی میں کیسے میراث سمجھاؤں. بعض اوقات ایسی باتیں کرتے کہ بالکل پانچ سال کے بچے ہیں. کتنے دیکھیں، یہ کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب سے میں نے دو حصے بنائے. کتنے بنائے؟ تو یہ تو کم از کم یہ کتاب ایک فٹ ہے، تو دو حصے اس کے چینج چینج بن جائیں گے نا. چینج والا یہ ہو گیا، ایسا ہوگا نا، چونکہ دو بنا دیے. یہ تو ایک حصہ چینج کا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چینج کا ہو گیا. اب میں اسی دو حصے والی چیز سے دس بناتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اتنا اتنا ایک ایک انچ کا نہیں آئے گا. تو بعد میں حصے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کیفیت میں وہ چھوٹے ہیں اور کمیت میں وہ بڑے زیادہ ہیں. کیفیت میں وہ چھوٹے ہیں اور کمیت میں وہ زیادہ. جی بیس ہے نہ دس بن گئے، بیس بن گئے، کتنے بن گئے؟ جو بھی بن گئے وہ پہلے بڑے بڑے تھے ہم نے چھوٹے کر دیے, اب کوئی کسر نہیں, کوئی بچ گیا, ایک بچ گیا. اس سارے ضابطے کا دار و مدار تین بنیادیں سمجھیں. یہ دوسرا قاعدہ جو جاری ہوگا کیا, یہ وہاں ہوگا جہاں کسر ایک فریق پر آ رہا ہو. یاد رکھو دو نہیں ہونے چاہیے, کیا ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. وہاں پر تصریح کا قاعدہ نمبر دو جاری ہوگا. قاعدہ نمبر دو کی تشریح یہ ہے کہ اس میں نسبت اس فریق اور سہام کے درمیان دیکھنا پڑتا ہے. کیا, فریق اور اس کے حصے کے درمیان دیکھنا پڑتا ہے. وہ نسبت اگر توافق کا ہو, کیا اگر یہ تماسد داخل تو نہیں ہے, کسر پہ نہیں آتا ہے غالباً, لہذا زیادہ تر اجرا اس میں ہوتا ہے, اس کی بھی وضاحت آ جائے گی. تو وف کے رؤوس سے اصل مسئلے میں ضرب دینا پڑتا ہے اگر اول نہ ہو, اگر اول ہو تو پھر اول میں دینا پڑتا ہے. تو بغیر اول والا مسئلہ تو میں نے حل کرا دیا, ہو گیا نا. اب دوسرا دیکھیں تاکہ قانون پورا سمجھ میں آ جائے گا. آج کل بحثیں ہو رہی ہے دن رات, قانون میں بحثیں ہو رہی ہے, وہ ہر بندے کا اپنا قانون ہے, ادھر اللہ کا قانون ہے, سمجھ گئے نا. تو دوسرا یہ ہے وہ اولہا ان کا نا آئلا, کیا اچھا بغیر اول تو ختم ہو گیا. تیسرا دوسرا مسئلہ جس میں اول آیا ہو, مثلا زوج اور ابوین اور ست و بنات, یہ دیکھ لیں کیا ہوا. زوج جی, زوج اب اور ست و بنات, ست و بنات سے مراد کیا چھ ہے نا. اب یہاں پر کوشش کریں, بنات موجود ہے, اس آنکھیں بند کر کے ماں باپ کو تو فرض والا حصہ دیں, کیا ہے سدس, ماں باپ کو تو سدس ہو گیا, شور کا کیا بنا, اولاد تو ہے نا, ربع مل گیا, شور کو ربع ملا اور ست و بنات کو سلسان. اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا, یہاں ربع نو اول کا آیا ہے اور سدس سلسان رواسانی کے ہے, تو حصے کتنے بنانے پڑیں گے, مخرج کیا بنے گا, بارہ, کتنا, بارہ, بارہ کا ربع تین, سدس دو, سدس دو, سلسان آٹھ, جمع کرو آٹھ دو دو تین, آٹھ دس بارہ, نہیں تیرہ کدھر آ گیا, آٹھ دو دس, دس دو بارہ, بارہ تین پندرہ آ گیا, کیا آ گیا, تیرہ کیسے آ گیا. تو جمع کرو پاگل, دو تین جمع دو پانچ, پانچ دما دو جمع دو سات, سات جمع آٹھ, تو صحیح ہے. بارہ کال تو پندرہ بھی آ سکتا ہے, سترہ بھی آ سکتا ہے, تیرہ بھی آ سکتا ہے, یہی تھا نا. تو یہ بس مطمئن ہو گئے, صحیح ہو گیا. اب ان میں سے حصے دے, اول تو یہ ہوا. اب ہم نے دیکھا کہ بھائی زوج ایک ہے, تین بنڈل دے دو کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور اب ہے دو بنڈل دے دو کوئی جھگڑا نہیں, ماں ایک ہے دو بنڈل دو کوئی جھگڑا نہیں, بنات چھ ہے, کیا اور حصے کتنے ہیں, آٹھ, برابر ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی, ایک ایک دے دیں گے تو دو بچ جائے گا, وہ دو چھ کو کیسے دوں. اب یہ کسر کو ختم کرنا ہے, تصحیح کی نوبت آ گئی. تصحیح میں پہلا نظر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے حصوں پر کسر ہے, تو کتنے پر ہے, ہاں ایک پر ہے نا. اب پھر دوہرا رہا ہوں, تصحیح کا قاعدہ نمبر دو جاری ہوگا. کیا, کون سا قاعدہ, جس میں پھر نسبت دیکھنا پڑتا ہے اس کے حصص اور رؤوس کے درمیان. تو رؤوس کتنے ہیں, چھ, سہام کتنے ہیں, آٹھ. نسبت توافق ہے، ادھر بھی توافق ہے. کیسے توافق ہے؟ دونوں کو کر سکتے ہیں. تو وف کے رؤوس کیا بنے گا؟ ہاں دو تین چھ ہو جائے گا نا، دو تین چھ ہو جائے گا اور دو چار آٹھ ہو جائے گا، چار سے ہام کا ہو گیا اور تین روس کا ہو گیا. تو آپ نے ضرب کس سے دینا ہے؟ روس چار سے نہیں یار، پھر بھول جاتے ہو. کس سے؟ تین سے ضرب دے. تو لیکن یہاں مسئلہ اور ہو گیا، وہ یہ کہ ادھر اور ہے. اب اصل مسئلہ میں نہیں دو گے، کس میں دو گے؟ ہاں پندرہ سے دو گے جو اور ہے. پندرہ ضرب تین پینتالیس. کیا اب وہ حصے جو پہلے پندرہ تھے، کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں ان پندرہ سے پینتالیس بنانا ہے. پندرہ سے کیا بنانا ہے؟ پینتالیس تصحیح ہو گئی. اس کے اوپر تا اور سواد لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا تصحیح ہے، تصحیح ہے. اب اگر تصحیح سے ہر فریق کو دوبارہ حصے دینے ہیں تو میں نے ضابطہ مختصر کیا سمجھایا؟ ہاں وفق کا نام بدلو، ابھی میں نے اور بتایا تھا. ہاں مضروب بتاؤ ابھی. جس وفق سے آپ نے ضرب دیا ہے اب اس وفق کا دوسرا نام ہو گیا، کیا ہوا؟ مضروب. اب مضروب سے پہلے والے ہر حصے میں ضرب دیتے جاؤ، اس کا حصہ بنتا جائے گا. تو تین سے ضرب دیں. کس کو؟ پہلے کون تھا؟ شور تھا نا، اس کو کتنے میرے تھے؟ تین. تین ضرب تین شور کے حصے نو ہو گئے، اور تین ضرب دو چھ اس کے ہو گئے، نو اس کے ہو گئے، چھ دوسرے کے ہو گئے، چھ دوسرے کے ہو گئے، اور تین ضرب آٹھ چوبیس ہو گئے نا. مولانا ابھی مسئلہ بالکل حل ہو گیا، قانون کے مطابق ہو گیا. شوہر کو ہم نے نو حصے دیے پینتالیس میں سے، ہاں جی کتنے دیے؟ باپ کو چھ دے دیے، ماں کو چھ دے دیے. یہ چھ جمع چھ بارہ جمع نو، بارہ جمع نو ہاں اکیس ہو گیا نا. چوبیس حصے لڑکیوں کے آ گئے، پینتالیس پورا ہو گیا نا، پینتالیس سے پورا ہو گئے. اب چوبیس حصے آپ نے چھ لڑکیوں کو دینا ہے. ایک لڑکیوں کو کتنا مل گیا؟ چوبیس تقسیم چھ، چھ چار چوبیس. تو ایک قانون میں نے بہترین مثالوں کے ساتھ سمجھایا جو کتاب میں بھی تھا، اور اصطلاحات بھی سمجھائے کہ تصحیح جو ہوگی اصل میں وہ کسر کو ختم کرنا پڑتا ہے، وہ عدد جو مخرج کو بدلا جائے اصل مسئلے کا، تو اس تبدیل شدہ مخرج کا نام پھر تصحیح بن جاتا ہے. یہ وہاں ہوگا جب کسر ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ تو کسر کا ایک ضابطہ سمجھا دیا کہ جہاں کسر کیا ہو، مدعا تو سمجھو نا، جب کسر ایک فریق پر ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو. کیا؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ سہام اور اس کے درمیان نسبت دیکھنا پڑتا. اگر کیا ہو؟ توافق ہو. تو وف کے رؤوس سے اصل مسئلے یا اول میں ضرب دینا پڑے گا. کیا؟ فَيُزْرَبُ وَفْقَ دِرُوس فِي أَسْرِ مَسْرِحَا وَأَوْرِحَا إِنْ كَانَ آئِلَا. بالکل زبان یاد ہوتا ہے، اور ہر ایک کا میں نے الگ الگ مثال سے سمجھا دیا. تو یہ تو پہلے دن کا سبق ہے. اگر آپ اس کو، یہ جو دو مسئلے میں نے آپ کو سمجھائے، اگر آپ یہ دس دس مرتبہ بھی یہ مسئلہ نکلو گی تو آپ کا آدھا باپ خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. تو کل تھوڑا زیادہ پھر نکال دوں گا. بس آج میں نے ابتدان بنیادی چیزیں سمجھا دی، لفظ مضروب کو بھی سمجھایا، وفق کو بھی سمجھایا، ہاں جی، اور تصحیح کے طریقے کو بھی سمجھایا. بس بس ہے میرے خیال میں. ہاں ٹائم ہو گیا, دعا کر اللہ تعالیٰ جمعیوں میں اللہ ہم سب کے اعمال کی قبول فرمائے, اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم ہر صحت کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائیں کہ اپنی اصلاح کریں, جو دنیا سے ہمارے والدین فوت ہو گئے ان کے لیے خصوصی دعا کریں, تمام لوگ طلباء کے والدین اور رشتہ دار جو بحیات ہیں اللہ ان کو طول عمر نصیب فرمائیں, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں. ہمارے شیخ مرحوم رحمہ اللہ جس کی بدولت جس کی محنت اور کوشش سے ہمیں ایک عظیم مجلس میسر ہوتا ہے اور اس میں ہمیں دن رات اللہ کی دین کی خدمت کا موقع میسر ہے, اللہ اس کی جزا خیر عطا فرمائیں اور اس کو جو ہے نا اس کی قبر کو منور فرمائیں اور اس کو اپنے مقام میں مقام رحمت عطا فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم.